أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم اكن لنا حكمتك وانشر لنا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمن الخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی اہلا وسہلا مرحبا ایک اور نیا خوبصورت دن اس قرآن کی کلاس کے ساتھ مبارک ہو زاد الخیر کے ساتھ کیونکہ ہم اللہ کا علم لینے کے لیے رہتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ جسٹ کرنے والا بنائے اور ہمارے عمل میں لے کے آئے کیونکہ سیکھ تو لیتے ہیں ہمارے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے تو یہ ضرور دعا کرنی ہے اور شیطان کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زاد الخیر ہم مقصد ہی ہم اسی لیے کریں کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں رمضان کی یہ تیاری ہے اور اسی لیے ہم آج حدیث بھی اور دعائیں مقصد بھی کی ایک چیز شیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو ہم نارملی تو یوزلی تکبیر بھی کرتے ہیں دو چیز پڑھتے ہیں اور بھی تسبیحات کرتے ہیں کیونکہ آپ جیسے ان شاء اللہ جب آپ لوگ زندگی رہی جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی لوگ جن لوگ کلاسز لے چکے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب دعا اس میں استاذہ جی نے ذکر کیا تھا اور کافی جگہ پہ کرتے ہیں کہ 700 سے اباب تقریباً دعائیں ملتی ہیں مسنون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ٹھیک ہے ڈفرینٹ جیسے کافی ایک جگہ پہ ٹیکسٹ میں تھوڑا سا چینج بھی ہوگا رد و بدل ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور طریقے سے یاد کی ہو لیکن دوسرے بک میں ہمیں دوسرے ریفرنس سے مل رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ غلط نہیں کہیں گے تھوڑا سا ہلکا سا چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غلط نہیں ہوتی. اگر آپ کو زیادہ ہو تو آپ پھر تدبر غور و فکر کریں گے, ریسرچ کریں گے. اگر آپ اتنا دائم ہے تو اچھے سے ریسرچ کریں, بکس کو لیں, آج کل سب کچھ اویلیبل ہے, ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. اچھا, ہر مسئلے کا حل گوگل پہ بھی نہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. کچھ بکس لے کے رکھیں, آگے پیچھے جائیں, اور بھی ایسے کچھ ایپس ہیں وہاں پہ جائیں گے آپ کو ملتے, کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز آپ کو اتھینٹک ہر جگہ سے مل جائے نا, کیونکہ آج کل ایسے بھی چیزیں چل رہی ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اتھینٹک ہوتا لیکن نہیں ہوتا. آپ ایپ پہ چلے جائیں, قرآن کے مطلب اس طرح کے ایپ ہیں, فل قرآن آپ کو ملتا ہے لیکن اس میں بھی یہ رہتی ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دیتے ہیں لیکن عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو ضرور اس دعا کے ساتھ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو اس کو آگے شیئر بھی نہیں کریں. جس طرح آج کل ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کوئی ہمیں دور شیپ بھیج دیتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز, اس کو کہتے ہیں کہ 10 لوگوں کو شیئر کریں, یہ نہیں کرنا. اس کوشش کرنا اوائڈ کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز شیئر کی جاتی ہے, اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو ان سے پہلے تو ان کو ایک تو منع کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب ٹھیک سنت عادت نہیں ہے, کہہ دیا کریں کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ پانچ دفعہ اس طرح سے نہیں کہتے ہیں کہ جی اگلے لوگ مائنڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے آپ بتائیں کوئی نیا ایسا کام آپ لوگوں نے کیا ہو جو ہٹ کے ان 4 ڈیز میں کیا پلاننگ کی ہے, تھوڑی سی دیر ایک ایک جلدی سے مجھے بتائیں گے کیا پلاننگ کی. ابھی تو کلاس آپ لے رہے ہیں, آپ اس میں ساری چیزیں آپ کو بتائے گئے کہ ہم یہ سن رہے ہیں, سمر رمضان ہے, کتاب الصیام ہے, پھر چھوٹے اعمال بڑے ثواب ہے, پھر تذکرہ نماز نبوی پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا ایسی چیز آپ نے فیل کی ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا چیز کی کمی تھی کہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک سینٹینس لکھیں گے جلدی سے. لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ, بالکل آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں ہم آپ کو مکس ایل آر پی پرووائڈ کریں, جو لوگوں کے لیے ویز آئی کیو پہ یا پر ٹاک کو لینا مشکل ہو رہا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں, اس پہ بھی آپ آگے سے لنک سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج یہ وائس بریک ہو رہی ہے سب کے لیے, ان شاء اللہ آج کی دعا کرے لیتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت دعا ہے, دعا نمبر 4 ہے, شیطان کے وسوسوں سے, پھر اس کے علاوہ جی اکساہٹ سے. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اور کیا جو ہمارے ذہن میں کافی ایسے وسوسے سے آتے ہیں, تجسس آتا ہے, ان سب چیزوں سے اس پر سے ہمیں دعا جو ہے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, اور اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. بڑی خوبصورت ہے اور بڑی آسان سی ہے, اتنی مشکل بھی نہیں. اللہم اغفر لی بخش شیطانی وفق کرہانی وسخت المیزانی وجعلنی فی النبی اعلی. اے اللہ مجھے بخش دے, میرے شیطان کو دور کر دے میرے نفس سے, اور میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے, میرے میزان کو بھاری کر دے, اور مجھے اعلیٰ مجلسوں میں شامل کر دے. بڑی خوبصورت دعا جی, سمجھ آئی آپ کو کہ میرا شیطان جو مجھے تنگ کرتا ہے اس کو دور کر دے, اور میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے. نفس کو کیسے آگ سے آزاد کریں گے جی, آپ سے کیسے آزاد کریں گے؟ اپنے آپ کو ہر غلط کام سے روک کر, اپنے آپ کو اپنی جو جائز خواہشات کے علاوہ جو ہماری دوسری خواہشات ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا جی, کنٹرول اپنی یور نفس کے, شیطان کے اس سٹیپس کو فالو نہیں کرنا, بالکل ٹھیک ہے. اور میرے میزان کو بھر دے جی, میزان کیا ہے؟ ہمارا اعمال نامہ اچھا ہو جائے, نیکیوں سے بھر دے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی خطیر نہیں, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ چیپٹر سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو, جیسے سنت کے مطابق جیسے بھی پڑھ رہے تھے آپ, جیسے اوپر آپ اسٹیپ لے رہے ہیں اونچائی پہ جاتے ہوئے, کیا پڑھتے ہیں اونچائی پہ جاتے ہوئے, کیا پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں جب آپ اوپر جائیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے, کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ یاد ہے آپ کو اللہ اکبر, اور نیچے آتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہاں جی, مسواک, مسواک کی ضرور عادت ڈالیں. مسواک یقین کریں, میں جب بھی کروں نا میرے ذہن میں یہ شور کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو آپ مسواک کے بغیر پڑھتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, ابھی سادہ جی اس کو دیکھ لیتے بتایا تھا سنت کے عمل کرنا. تو کوشش کریں, مل جائے گی کہیں سے منگوا لیں اس کو, لازمہ جیسے سادہ نے ٹپس دی تو اس کو ضرور کریں. یہ ابھی دعائیں مختلف لیتے ہیں. ان ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول تعالی کل یوم ہوا فی شأن قال من شأنه ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویخطب آخرین. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کل یوم ہوا فی شأن, وہ ذات باری تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. سورہ رحمان کی آیہ نمبر 29 ہے. بالکل اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو بخش دیتا ہے, کسی کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے, اور کسی قوم کو بلند اور کسی کو پست عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت ہے جی. سمجھ آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی. ابھی تو ابھی آپ تو ماشاء اللہ آپ کو پتا چل کہ قرآن, واقعی قرآن کی بڑی خوبصورت شان ہے. اور یہاں پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہل کے ہر روز نئی شان میں ہوتے ہیں. کیا آپ کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دیتے ہیں, آپ کی مصیبت دور کر دیتے ہیں, اور آخر میں ذکر کیا گیا ہے کسی قوم کو بلند اور کسی کو پستی, کیونکہ اس کے اعمال کی وجہ سے اگر وہ اچھے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے ہیں, اگر وہ غلط کرتے ہیں تو تنزل کا شکار کر دیتے ہیں. اللہ پاک سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مقصد کرنے والا بنائے, استغفار کریں زیادہ سے زیادہ, اور اللہ کا شکر ادا کریں. ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹائم کو ایک ٹائم ٹیبل دیکھ کے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے جیسے حدیث اور دعا دیکھی ہے, پھر ہم ان شاء اللہ ابھی نواز النبی کا ہمارا سیشن ہے, پھر سونے رمضان بک ہے, پھر اماز چھوٹے ثواب بڑا, اور کتاب و سیام ان شاء اللہ. ابھی ہم نواز النبی لیتے ہیں, دیکھیں آج اللہ تعالیٰ اس میں کیا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نماز نبی میں سے ہم اگلے باب نمازی کا لباس, اس پہ ایک ڈسکشن کریں گے, اور اس میں سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں اس کو اپنے لفظوں میں نوٹ کریں گے. سب باتوں کے حوالے بک میں موجود ہیں, اس لیے اگر کوئی بات سنتے وقت اس کا ریفرنس چاہیے ہو تو ہم کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات اس چیپٹر سے جو ہمیں پتہ چلی, اور وہ کیا ہے کہ کندھوں کے ننگا ہونے کی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی. یعنی ایون مردوں کے لیے بھی شولڈرز جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. دوسری بات ہم نے اس سے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ مجبوری میں جب کپڑا چھوٹا ہو کہ ڈر ہو اس بات کا کہ امام کا ستر کھل جائے گا, تو ان سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے جب تک کہ امام سیدھا ہو کے نہ بیٹھ جائے. اور اللہ اکبر, اس دور کی غربت کا حال دیکھیے کہ کپڑا اتنا مختصر ہوتا تھا کہ ڈر ہوتا تھا کہ امام کا ستر نہ کھل جائے, تو پہلے وہ پوری اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے, پھر پیچھے خواتین یا مرد جو بھی ہوں گے وہ پھر سر اٹھائیں گے. اگلی بات اس روایت سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ نماز میں مرد کے لیے, یا خاص طور پہ, یعنی یہ دونوں ہی چیزیں آئیں گی, کہ منہ چھپانا, یعنی منہ کھولنا چاہیے. آپ یہ کہہ لیں اس روایت کو اس طرح سے کہ نماز کے دوران نماز چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. اب آپ کہیں کہ عورتیں کیا کریں, تو آپ دیکھیے کہ عام حالات میں تو کھلا رکھنا چاہیے چہرہ, اس میں کوئی شک نہیں, بلکہ آپ جہاں نماز پڑھیں ایسا کونا ڈھونڈیں کہ آپ تھوڑا سا اپنا نقاب ہی ڈھیلا کر لیں. جیسے آپ پبلک پلیسز میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے عموماً آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نقاب آپ پورا یوں کر دیتے ہیں سامنے, اب اس میں جب پورا ڈالتے ہیں تو دکھتا ہے, لیکن دوسری صورت کہتی ہے کہ جیسے اوڑھنی کی طرح سے اوڑھنا. بس آپ دیکھیے کہ جیسے یہ دوپٹہ ہے, اب اگر میں اس نماز پڑھتے ہوئے اپنے اس دوپٹے کو تھوڑا سا یوں کر لوں تو یہ سامنے سے میرا چہرہ کھل جائے گا جو میرا جائے نماز پہ آئے گا, لیکن یہ چیزیں اگر مجھے سائڈوں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے میرے لیے ایک پردہ بن جائے گا, تو اس طرح کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ اگر میں اس کو پورا ڈال دوں اور میرے لیے سامنے نہ دکھے مجھے. اور جگہ بھی کچھ ایسی چوز کرنی چاہیے کہ سامنے کوئی نہ ہو. تو بہترین بات یہ ہے, یعنی عمل کی بات اس سے ہم نے کیا دیکھی کہ مرد ہو یا عورت, نماز کے دوران چہرہ کھلا رکھنا چاہیے, لیکن اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو, جیسے حرم میں آپ چاروں ہی طرف سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ آگے بھی لوگ ہیں پیچھے بھی ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی چہرے پہ کپڑا ڈال کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہاں ایک لفظ صدل کا استعمال ہوا ہے، تو صدل کا طریقہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالے جائے کہ دونوں طرف لٹکتا رہے. اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ عورتیں نماز کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. پھر اگلی بات سیکھی کہ حتیٰ کہ عورت نماز کے لیے گھر سے نکلے لیکن اپنے آپ کو بڑی اوڑھنی میں چھپا لے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ عورت نماز پڑھتے وقت ایسا کپڑا یا ایسی یعنی ایسا کپڑا پہنے گی کہ جس سے اس کے قدم بھی چھپ جائیں. یہ ہے وہ مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت ہی غیر معروف ہے. عورت کے لباس میں نماز کے دوران یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو چھپائے. پاؤں میں چھپانا کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپر کا چھپانا حصہ. یعنی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کپڑے پہننے میں عام طور پہ، تو اپنی آزار یعنی ٹراؤزر یا شلوار ڈھیلی کر کے اس سے پاؤں کو چھپایا جا سکتا ہے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب کھلے پانچوں کی شلواریں ہوں گی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ساکس پہن سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ابایا پہن لیں. ابایا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں سر سے پاؤں تک آپ چھپ جاتے ہیں. آج ہمارے عورت اور مرد کی نماز میں فرق پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے نا، وہ ستر کا فرق ہے، دیٹس اٹ. باقی رکعتوں کا اور ایکشنز کا کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے پاؤں چھپانا، یہ بعض لوگوں کو نیا لگتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک پیج دکھانا چاہوں گی جو میرے پاس الحمدللہ کافی عرصے سے ہے. یعنی اس ایک پیج میں وہ تمام روایتیں جمع کی گئی ہیں جو اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ سوال بھی یہی کیا گیا تھا کہ کیا عورت کے قدم ستر میں شامل ہیں، قدم ڈھانپ کر نماز پڑھے یا بغیر ڈھانپے. تو اس کا جواب جو بہت ساری روایات سے دیا گیا، تھوڑی سی میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، اور جس کو ضرورت ہوگی پھر اس کو آگے پیش اپنے لیے حوالے کے لیے آپ لوگ کاپی کرنا چاہیں تو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ نماز کے مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ سمجھے کہ لا علمی ہے، اور بعض دفعہ چپکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں لون کے، اس میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ چھید ہوتے ہیں، چکن کی شلواریں ہوتی ہیں. دوپٹے بھی جو نماز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اتنے پتلے ہوتے ہیں یا اس میں بھی اتنی سوراخ ہوتے ہیں کہ وہ ستر کو پورا نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. ہماری نمازوں میں خشوع اگر نہیں آتا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا لباس بھی ہے. اس پہ ایک الگ ٹاپک ہے، نماز میں خشوع کیسے، بلکہ ایک سی ڈی جو ہے جنت کے وارث، اس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ مزید اس میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن یہاں چند چیزیں جو میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ عورت کے قدم بھی ستر میں شامل ہیں، قدم ڈھانپ کر نماز پڑھے. مرد اور عورت کے درمیان اس سلسلے میں یہ امتیاز ہے کہ مرد پاؤں کھلے یعنی ٹخنے ننگے اور عورت پاؤں بند رکھے. مرد کے لیے نماز یا غیر نماز ہر حالت میں ٹخنے کھلے رکھنا ہے اور ٹخنے بند رکھنا کبائر میں سے ہے. حضرت اس کی دلیل اب انہوں نے لکھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے حجاب اور ستر کے بارے میں یہ فرمایا، قالت وہ فرماتی ہیں، کیا انما الخمار ما وار الشعر والبشر، اوڑھنی دوپٹہ ایسا ہو کہ جس سے بال اور چمڑا چھپ جائے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت امام مالک کی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہی خلاصہ ملتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ حفصہ بنت عبد الرحمن جو آئیں، انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا. ام المومنین نے اسے لے کر اس کو پھاڑ دیا اور موٹے کپڑے کا دوپٹہ ان کو پہنا دیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورت کن کپڑوں میں نماز پڑھے. انہوں نے فرمایا، چادر اور ایسی لمبی قمیض میں نماز پڑھے جو اس کے قدم کے ظاہری حصے کو چھپا دے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پاؤں چھپائے جائیں گے. ایک اور روایت ہے کہ بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. حائض سے مراد وہ عورت جو سن بلوغت یعنی حیض کو پہنچ جائے، یہ اس سے مراد ہے. پھر اسی طرح بہت لمبا مطلب اس میں بہت ساری اور روایتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ چھپایا جائے گا، اور سجدے کے دوران اگر نیچے کا حصہ کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے آسان بات اس میں یہی ہے کہ آپ ابایا پہن لیں. جیسے نماز کے لیے ایک دوپٹے کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح آپ ساکس پہن لیں، تھوڑی دیر کے لیے پہننے پھر اتار دیں. آپ فیل کریں گے کہ اس سے خوشبو آئے گا. تو یہ چیز ایک مردوں سے عورت کی نماز میں ڈفرینٹ ہے. اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ زندہ یا مردہ شخص کی ران نہیں دیکھنی, یعنی مرد مرد کی بھی اور عورت عورت کی بھی, یہ جو تھائز ہوتی ہیں ران جس کو بولتے ہیں, اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس میں ایک چھوٹی سی بات جو عموماً خیال نہیں رکھا جاتا کہ بعض خواتین خوبصورتی کے لیے کبھی کوئی ایسی آرائش کرتے ہوئے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے پوری پوری ٹانگوں کو کھول دیتی ہیں, یہ جائز نہیں. عورت کا عورت سے جو سطر ہے نا وہ گھٹنے تک ہے, یعنی پاؤں سے لے کے جو آپ کے گھٹنے, اس کو کیا بولتے ہیں, نیز بولتے ہیں, اس نیز تک اور اس طرح اوپر کا حصہ یعنی اس میں, تو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی پیٹ سے لے کے درمیان کی اور آپ کی تھائز, یہ عورت عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. کوئی مجبوری ہے جیسے بچے کی ڈیلیوری ہے یا بیماری کی صورت ہے اور اس میں بھی ایک احتیاط کرتے ہوئے اوپر کپڑا ڈال کے اگر کسی طرح سے کوئی ایسی چیزوں میں وقت گزارتا ہے تو اور بات ہے, لیکن بالکل کسی کو کھول کے اس طرح آگے پیش کر دیا جانا, یہ عورت کا عورت سے بھی سطر ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ اللہ کے نبی کبھی جوتا پہن کے بھی نماز پڑھتے تھے اور کبھی بغیر جوتے کے بھی پڑھتے تھے. اور اس سے ایک اور بات ہم نے سیکھی کہ یہ یہود کی مخالفت میں کرتے تھے, کیونکہ یہود جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے تھے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ نماز ادا کرتے وقت اپنا جوتا اتار کر دونوں پاؤں کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں, یعنی آپ کو ڈر ہے کہ گم جائے گا یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا قیمتی جوتا ہے, تو آپ اتاریں اس کو بیچ میں اپنے پاؤں کے رکھیں اور نماز پڑھ لیں. اگر جوتے میں کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو رگڑ کے اتار لینا چاہیے. پھر اگلی بات ہے کہ جوتے اگر اتاریں تو اس کو دائیں یا بائیں نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اپنے ہی قدموں کے بیچ میں رکھیں, کیونکہ دوسرے نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوگی. اگلی بات ہے جوڑے کے بارے میں. نماز کے دوران بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بعض کلچرز میں مرد بھی جوڑا کرتے تھے, یعنی بالوں کو کھول دینا چاہیے, تو ایسے وقت میں اس کو کھول دیا جائے گا. آپ نے منع فرمایا کہ ایسا معاملہ جو ہے اس سے مشکل ہوگی. اب یہاں سوال ذہن میں اٹھتے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں کو گھر میں ہلکا پھلکا سا رول کر کے کلپ لگا لیتی ہیں یا کوئی پونی لگا دیتی ہیں, تو کیا وہ بھی اس میں آتا ہے؟ تو وہ اس میں نہیں آتا انشاءاللہ. خاص طور پہ وہ جوڑا جو بالکل سر کے اوپر کوہان کی طرح, یعنی یہ جو گدی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت رواج تھا اس دور میں, راج بھی ہے, تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ لیکن ہلکا سا اگر نیچے بالوں کو ان کے سرے رول کیے گئے تو وہ پھر انشاءاللہ ڈفرینٹ چیز ہے. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ حت البسا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ بالکل پلین ہو, کیونکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے دھاریاں والی, یہ جیسے ہماری یہ صفحے ہوتی ہیں اس میں کتنی دھاریاں ہیں, میرے لیے اس میں کھڑا ہو کے انسان تو اس کے کلر ہی دیکھتا جائے, کمبینیشن دیکھے گا, شیڈز دیکھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یمنی چادر میں نماز پڑھی جس میں بہت لائنیں تھیں, تو بعد میں آپ نے کہا کہ اس نے مجھے نماز کے خشوع سے غافل کر دیا. میں چاہوں گی کہ ضرور آپ وہ حصہ سنیں کہ نماز میں خشوع کیا, اس میں 15-20 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, ایک تو ہے نمازوں کے ارکان اور فرض اور اس میں دعاؤں کا پڑھنا, لیکن خشوع کے بغیر پڑھی ہوئی نمازیں جو ہیں وہ انسان کو واقعی غافل کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ جہاں نماز پڑھی جائے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی توجہ کو کھینچ دے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردے کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی چیزیں پھر آپ کے تصور میں آنے لگیں. تو اسی سے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جائے نماز بھی بہت زیادہ کلرفل اور فینسی نہ ہو, پلین ایک رنگ کے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک عموماً تصور ہے کہ جائے نماز بچھائے بغیر نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ, حالانکہ آپ دیکھیے کہ گھروں کے جو صاف ستھرے کارپیٹ ہیں جہاں روز صفائی ہوتی ہے, اگر گھر میں بچے بھی ہیں تو پاکی پلیدی کا تو ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے, کوئی اس کا نماز سے تو تعلق ہے نہیں, مسلمان تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے. تو اگر ایسی جگہ تو آپ عام جگہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایون صاف ستھرا فرش ہے اگر آپ نے صاف کیا, اس کو ماپ لگایا, اب وہاں پڑھ لیں. بلکہ جتنا آپ خالی زمین پہ کھلی زمین پہ نماز پڑھتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب اور نیچر سے اور یعنی ایک اس کو فیل کرنے سے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ کہ اگر جائے نماز رکھیں بھی تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ سمپل سے ہوں, ایک کلر کے ہوں, جتنی محملی اور فارم کی اور سرخ اور نیلی پیلی جائے نمازیں ہوتی ہیں اتنا پھر ہماری نماز جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. پھر اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ گرمی کی شدت اگر ہو اور سجدے کی جگہ پہ اگر کوئی کپڑا بچھانا پڑے تو انسان بچھا سکتا ہے. اب اس پورے چیپٹر پہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو نمازی کے لباس کی بات ہے. ہمارے یہاں ایک تصور ہے مرد کے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کا, تو سنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹوپی پہنے, لازمی حصہ نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے نماز پڑھتے وقت اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ہونی چاہیے, اس کو ہم نے دیکھ لیا. اور آپ دیکھیے کہ جتنا نماز کا لباس کپڑا ہمارا کمفرٹیبل ہوگا اتنا ہماری نماز میں خوشی ہوگا. بعض دفعہ ہاف سلیوز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پورا وقت کپڑا دوپٹہ ہی کھینچتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کونی نہ کھل جائے, کہیں سے بازو نہ کھل جائے. بعض دفعہ چپکے ہوئے کپڑے, آج کل جو فیشن چلتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ سائڈ سے چوکس اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ کمر کھل گئی. پھر بعض دفعہ جو لوگ پینٹس شرٹس میں نماز پڑھتی ہیں, جو بچیاں, تو وہ اتنی چھوٹی شرٹس ہیں جو ہی رکوع میں گئیں تو پیچھے سے اتنی کمر اٹھ گئی, ستر ختم ہو گیا. آپ کا ستر کھلنے کا مطلب یہ کہ آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا نماز سے. تو کم از کم نماز کی حد تک انسان کا لباس ایسا ہو کہ جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خشوع کو پیدا کرے. جب کھڑے ہونے لگے ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں کہ کیا میں ٹھیک ہوں, میرا حلیہ ٹھیک ہے. اور ساری مشکلوں کا حل یہ ہے کہ آپ اگر ایک لباس ایسا بنا لیں. بہت اچھے ایسے بایاس بھی ملتے ہیں, میں ایجپٹ میں گئی, میں نے وہاں دیکھے کہ پورا ایک ہی کپڑا ہوتا ہے, سر سے پاؤں تک وہ اس کو پہنتے ہیں اور اسی کے پیچھے دوپٹہ سلا ہوتا ہے, وہ اس کے اندر مطلب سارے بال بھی چلے جاتے ہیں اور ریپ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی سوال ہے اس بارے میں آپ کے ذہن میں؟ یہ بات واضح ہے, ٹھیک ہے. دستانے پہن کے یا نقاب پہن کے, یعنی جان بوجھ کے یہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر آپ نارمل حالات میں گلوز بھی پہنتے ہیں اور نقاب بھی کرتے ہیں تو حت الوسع کوشش کیجئے کہ نماز وہاں پڑھیں کہ جس میں پھر آپ چہرہ بھی کھول سکیں اور ہاتھ بھی کھول سکیں. جی آپ جی دیکھیے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مردوں کے ٹخنوں کا کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ ایک ایمان والا مرد جس حال میں نماز میں ہوتا ہے نا, اسی حال میں وہ بعد میں بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ عام حالات میں تو پینٹس پوری نیچے تک ہوتی ہیں اور نماز میں فولڈ کر لی جاتی ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی کیفیت تو ہو سکتی ہے, لیکن مطلوب یہ نہیں ہے. ہر مسلمان مرد کی ایک پہچان ہی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہوں, تو ممکن حد تک کھلے رکھے, اور اگر نہیں کھلے ہوئے تو پھر نماز میں کھولنے لیکن کھلنا ہوگا. آج دیکھیے کہ مردوں کے ٹخنے ڈھک گئے اور عورتوں کے کھل گئے, ہے نا جنگ لگی ہوئی. آپ پہلے تو ٹخنوں کی بات کرتے تھے, میں نے تو اب عورتوں کے گھٹنے بھی کھلے دیکھے, مسلمان عورتوں کے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں مسلمان عورت کی ننگی ٹانگیں نہیں دیکھی تھی, اس طرح لائیو ان پرسن دیکھنا. اور ایک مجھے ایک ایسی جگہ جانا پڑا کہ میں نے تو وہاں کثیر تعداد دیکھی کہ میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہ نہ جانے کیا نیا کوئی فیشن نکل آیا. کل لوگ بازو ایک اتاریں گے, اب وہ بھی اتار دیں گے. لوگ آپ سے ایک ٹانگ پہنا کے ایک چڑھا لیں گے, اب وہ بھی پہن لیں گے. کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ میں لگ کیا رہا ہوں. صرف ایک سوال خود سے کر لے کہ میں اس وقت لگ کیا رہی ہوں, تو بہت سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے. اب دیکھیے کہ مسلمان عورت عام عورتوں سے بہت اعلیٰ ہے, بہت افضل ہے. ہم کچھ بھی پہنیں, کچھ بھی کریں, کچھ بھی ہمارے ایکشنز ہوں, اگر اس میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس وقت کیا لگ رہی ہوں, تو امید ہے کہ ہمارا باقی حال حلیہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. چلیے اگلا چیپٹر سے انشاءاللہ دیکھیں گے. جی اگلے چیپٹر جو ہے مساجد کے احکام, اس میں سے ہم کچھ باتیں اپنے لیے نوٹ کریں گے. پہلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر کی خوشخبری ہے. اور یہاں دیکھیے مسجد کے ساتھ پھر آپ ہر اس جگہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اور اس میں پھر ہر وہ جگہ جو دین کے لیے آپ رکھتے ہیں اس کی بھی انشاءاللہ تعالی خوشخبری ہے. اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ پسندیدہ ترین مقامات اللہ کو مسجدیں ہیں, اور بازار انتہائی ناپسندیدہ. کتنے لوگوں کی پسند اللہ کی پسند سے ملتی ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو بازار بہت ناپسند ہے؟ سچ بولیے گا, کہاں دل لگتا ہے. چلیں یہاں کی بات نہیں کرتی, پاکستان جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے, زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ بازاروں میں گزرتا ہے, مانے کہ نہ مانے وہ. جی تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل بازاروں سے اٹھا دے. دعا مانگے ذرا اپنے لیے سب, صرف چپکے سے کہ اللہ میرے دل سے بازار کی محبت نکال دے. جی ان کا سوال ایک آیا کہ نماز میں اکثر چھوٹے بچے آ کر ڈسٹرب کرتے ہیں، تو بات کرنا پڑے تو بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، پھر وہاں آپ کو اس کا جواب ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلی بات اس چیپٹر سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پتہ نہیں کیا کچھ تیار کروا رہا ہوتا ہے. اب مردوں کے لیے تو آف کورس یہ چیزیں ہیں، کم از کم ہم عورتوں کا بھی اگر ایسا تعلق ہو، جیسے اگر گھر میں سے شوہر یا باپ یا بھائی مسجد میں جاتے ہیں، تو فجر یا عشاء یہ دو نمازیں جو تھی صحابیات بھی فجر مسجد میں جا کے پڑھا کرتی تھیں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے انسان کر سکتا ہے. اگلی چیز اس میں ہم نے سیکھی کہ وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بندے کا بچپنا ظاہر ہو. یعنی بعض لوگ، حدیث کے جو لفظ ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، کہ جب تم وضو کر کے مسجد جاؤ تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہاتھ، یہ کیا فیلنگ آتی ہے، لیئر موڈ کی کیفیت آتی ہے نا. اور اس سے ایک اور بات ہم نے سیکھی کہ وضو کرتے ہی بندہ حالت نماز میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد غیبت کر سکتا ہے؟ ہاں، وضو کرنے کے بعد نماز تک پہنچنے میں ہمارے کتنے امتحان ہوتے ہیں. فون آ گیا تو وہ آدھا گھنٹہ اس میں لگ گیا، کوئی بات کرنے لگا تو اس سے کرا. یعنی جو ہی وضو کرے نا، تو اس کے بعد بس فیل کریں کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت اللہ میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی نسبت 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے، اور مسجد نبوی 1000 نمازوں کے برابر ہے وہاں نماز ادا کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب 1000 نمازیں وہاں پڑھ لی تو اب پھر بعد میں آ کے 1000 نمازیں اپنی چھوڑ دیں؟ دیکھیں، ثواب میں برابری ہے، فرض ساکت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک چیز ہم نے سیکھی کہ فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا اور نفل نماز کا گھر میں ادا کرنا مستحب ہے. کیوں؟ فرض میں اجتماعیت ہوگی، مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے، لیکن جو نفل نمازیں وہ گھر میں پڑھیں گے، اس کا ایک تو فائدہ کہ ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ گھروں میں بھی تو کچھ برکت رہے. اگر ہر نماز باہر ہی پڑھی جائے اور کسی گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، سب مرد ہی رہتے ہیں، تو اس گھر میں تو پھر بالکل بھی اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ بھی اس کی حکمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت آئے گی. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے. اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں، یعنی مسجد کا ارادہ کرنا. اگلی چیز، پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی کھائے تو پھر برش کرے یا مسواک کرے اور اس کی بدبو کو ختم کرے. اب یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ کیا کہ جب پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں جانا پسندیدہ نہیں بدبو کی وجہ سے، تو سگریٹ پینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شخص کے تو دور سے اس کے کپڑوں سے بھی بو آتی ہے. اسی لیے پھر ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو بیماری کے لیے یہ علاج کے طور پہ کھانا پڑے لہسن، تو آ سکتا ہے. اب یہ نہ کوئی کرے کہ چونکہ اب لہسن کھا لیا تو اب نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو پھر صاف کر لیں، دانت صاف کر لیں، تاکہ دوسروں کو آپ سے سمیل نہ آئے. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ مسجد میں تھوکنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی تھوک دے تو اس پر مٹی ڈال کے کفارہ کر دے، یعنی اس کو چھپا دے. اب مٹی والی کچی مسجد ہے تو مٹی ڈالیں گے، اور آج اس دور میں یہ ہے کہ پھر اس کو صاف کیا جائے. اگلی بات یہ کہ مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن نماز میں نہیں. نماز میں نہیں، مسجد میں. یعنی اگر آپ کہیں سفر پہ ہیں یا کوئی راستے میں یا کوئی تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر اسٹریچ کرنا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں، اور نوجوان مرد بھی سو سکتا ہے. پھر اگلی چیز جو ہم نے سیکھی کہ مسجد میں خرید و فروخت منع ہے. یعنی نماز وہ جگہ جہاں پانچ وقت نماز ہوتی ہے, جس کو آپ مسجد کا پریئنگ روم کہتے ہیں, اس کے اندر کوئی تجارت اگر کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا دی کہ تمہاری اس چیز میں برکت نہ ہو. ایک شخص نے اونٹنی کا اعلان کروایا تو آپ نے کہا لا ردہ اللہ علیہ, اللہ اس کو کبھی واپس نہ لائے. اب یہاں دیکھیے, بعض ممبروں پہ سارے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, فلاں بچہ گم ہو گیا ہے, اس کے آدھے نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے مسجد میں اس طرح کے اعلان نہیں ہونے چاہیے, کسی کی گمشدگی کے, کسی کی تجارت کے, ایڈورٹائزمنٹ کے. مسجد اللہ کے لیے ٹھیک ہے, کوئی الگ روم ہے, جیسے یہ روم جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ایک الگ روم ہے, اس کے اندر ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, آ کے بیٹھتی ہیں, یہ اور چیز ہے. لیکن خاص طور پہ جو مسجد کا ممبر ہے یا جہاں مسجد نماز کے لیے ادا ہوتی ہے, پھر وہاں ایسے کوئی اعلانات نہیں کرنے چاہیے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ جب کوئی مسجد کے لیے نکلے باوضو ہو کر, تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا احرام باندھنے والے جتنا ثواب دیتے ہیں. اللہ اکبر, گھر سے وضو کر کے نکلیں اور مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب ہے جیسے اپنے احرام باندھا اور حج کا. کتنا آسان ہے یہ عمل, اور تھوڑی سی صرف توجہ کی ضرورت ہے. اب کوئی کہے کہ اچھا چونکہ ایسا کر رہا ہوں تو پھر اب حج کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے, تو یہیں چلے جاؤں دن میں, تو یہ بات نہیں. دیکھیے جتنی فضیلتیں ہوتی ہیں نا, اس سے فرض ساکت نہیں ہوتے, تو فرائض بہرحال اپنی جگہ ہے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ اجر ہے. اگلی بات سیکھی کہ جو وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پہ رہتا ہے. ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہی, سلام پھیر کے جھٹک سے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کتنے تو فون ہی مس کالز میں آ چکے ہوتے ہیں. ساری فون کالز اس وقت آتی ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور جان پہ بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ذکر اذکار کریں گے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تو فرشتے دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت کر, اے اللہ اس پر رحم کر. جب تک نمازی نماز کے انتظار کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ تو آپ اسی حالت میں کہ جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اگلی چیز اس سے ہم نے سیکھی کہ جو جتنی دور سے چل کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اس کے ایک ایک قدم کو لکھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دور سے آئیں گے چلو چھوڑو گھر میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن اجر ملے گا نا. بنو سلمہ کے قبیلے نے مسجد نبی کے قریب موو ہونا چاہا, تو آپ نے کہا نہیں, دیارکم دیارکم, تمہارے گھر تمہارے گھر, تکتبو آثارکم, تمہارے نشانے قدم لکھے جاتے ہیں, جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنا ہی تمہیں اجر ملے گا. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ مسجد کا نمازی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. 7 قسم کے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کون کون سے لوگ؟ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا, یعنی عادل حاکم. پھر وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہا, نماز پڑھ کے نکلا فوراً آنے کے لیے بیتاب تھا. اور چوتھے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بچھڑتے ہیں. پانچواں وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہ جائیں. چھٹا وہ شخص جسے خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا, گناہ کی دعوت دی, لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ساتواں وہ شخص جس نے اللہ کے خوف سے کچھ دیا کسی کو, یعنی کسی جب اللہ کے لیے کچھ دیا تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. اور لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ بعض دفعہ, یعنی یہ حدیث اس طرح نوٹ کرتے تھے کہ اتنے اندھیرے میں دیتے کہ ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یعنی حالانکہ یہ ایک استعارہ تھا کہ چھپا کے دو اللہ کے راستے میں, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا اللہ کے راستے میں مطلب چھپا کے دے گا, اور خاص طور پہ نفل صدقات, نفل چیزیں, اس کو اتنا ہی اجر ہوگا. پھر اگلی چیز ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اس کو تو میرا لیے بڑا بڑا لکھوانا چاہیے, موٹا موٹا. ہاں, پھر مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی بات, مسجدیں سادی ہونی چاہیے, بہت فینسی مسجدوں کا حکم نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کی خوبصورتی پہ فخر کریں گے. اگلی بات کہ جو اندھیرے کے وقت نمازوں کے لیے مسجد میں چل کر جاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو پورے نور کی خوشخبری ہے. فجر اور عشاء دو نمازیں ہیں نا, جو اندھیروں میں چل کے جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور دے گا, روشنی دے گا. پھر اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ مشرک بھی کسی وجہ, اگر کوئی وجہ ہو تو وہ مسجد میں جا سکتا ہے, مطلب مشرک نان مسلم لوگ مسجد میں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک شخص کو مسجد کے ممبر سے باندھا تھا, سمامہ بن اسال, حالانکہ وہ اس وقت نان مسلم تھے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا ایمان کی علامت ہے, کیونکہ اپنے گھروں کو تو سب سجاتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو صاف رکھنا کسی بندے کے اندر ایمان کا ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. پھر اگلی چیز اس حصے سے ہم نے سیکھی کہ قبرستان پر مسجد نہیں بن سکتی, یعنی قبروں کے اوپر جا کے نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے, اور ریسٹ رومز حمام یعنی شاور لینے کی جگہوں پہ بھی نماز نہیں ہو سکتی. پھر اگلی دعا ایک اس حصے میں ہم نے سیکھی, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو صبح اس روم سے انٹر ہوتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں شعور کے ساتھ؟ ماشاءاللہ, آدھے کو لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بھی ایک دعا ہے, بلکہ یہ مسجد میں داخل ہونے کی ایک اور دعا یاد کی, پڑھیے میرے ساتھ, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو رحمتیں سمیٹیں گے نا. اسی طرح ایک تیسری دعا بھی آپ نے کہا کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو باقی سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا, اس کو بھی پڑھتے ہیں مل کے, اعوذ باللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ, اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو یہ تین میں سے کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ایک یاد کر لیں, دو لکھ کے رکھ لیں, کبھی کوئی پڑھ لیں کبھی کوئی. اسی طرح اگلی بات سیکھی کہ مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے نبی کیا دعائیں مانگتے تھے, مل کے پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. دوسری دعا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں تھا ابواب رحمتی کا, داخل ہوتے ہوئے رحمت ہے, نکلتے ہوئے فضل ہے. کیوں؟ جب مسجد میں آئیں گے نا تو اللہ کی رحمتیں لیں گے, اور مسجد سے جائیں گے تو فضل کیا ہے؟ دنیا کا مال, یہ جو رزق حلال کا کمانا اور دنیاوی فائدوں کا حاصل کرنا, یہ فضل ہے. تو جب مسجد سے نکلیں تو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کر دیا, اب تو مجھے میرے باقی کاموں میں برکت دے. جو بھی کام آپ دنیا کا کرنے جا رہے ہیں, مسجد میں آئے تو کہ سب چھوڑ آئے ہوں, بس اب مجھے تیری رحمت چاہیے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ پر سلامتی ہو. اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے, آمین. آخری بات جو اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی وہ کیا تھی؟ کہ مسجد میں اونچی آواز بلند کرنا منع ہے. آج تو نہیں بلند ہوتی مسجدوں میں آوازیں. میں نے کسی مسجد کا ذکر کیا کسی سے اور انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ وہ مسجد ہے جہاں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر, یہ کیسے تعارف ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں صحیح طرح کی مسجدیں بن جائیں اور بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بنے. تو الحمدللہ یہاں چیپٹر پورا ہوا, اللہ تعالی ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون. یہ کہہ رہی ہیں کہ کین یو ٹیل اس دی کریکٹ وے ٹو آفر نماز لائک ہاؤ ہولڈ ہینڈ. جی انشاءاللہ ہم ایک دن ورکشاپ کریں گے اس پہ پوری, جس میں ہم یہاں پورا وضو بھی کر کے دیکھیں گے اور نماز بھی پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بفور آئی جوائن دس کلاس آئی آلسو لائک اونلی شاپنگ بٹ الحمد للہ بیکاز دس کلاس آئی چینجڈ. چلیں شکر ہے. وہ دکاندار تو بہت ناراض ہوں گے ہماری کلاسوں سے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتنا خوبصورت لیسن تھا آج. چلیے آئے دیکھتے ہیں کیا ننگے کندھے میں نماز ہو جائے گی. نہیں ہوگی. جی کیا بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر ہو جائے گی. نہیں ہوگی. جی نماز پڑھتے ہوئے کپڑے یا چادر یا جانماز جو آپ کی توجہ ہٹائے تو کیا یہ آپ کا خشوع خضوع برقرار رہے گا اس سے. نہیں رہے گا. تو ایسی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. اچھا ایک اور چیز جو بہت خوبصورت لگی, اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, مساجد کیوں پسند ہے. جی اللہ کا ذکر ہوتا ہے جبکہ بازاروں میں بازار اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہاں ہرس تما جھوٹ مکر لین دین میں فریب ہوتا ہے. جی تو اب ہمیں مسجد کا رخ زیادہ کرنا ہے بازار کے نسبت. مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں نہ ڈالو. جی اچھا مسجد اقصی میں ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے. ہزار کے. اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی کتنی نمازوں کے برابر ہے. 1,00,000 کے. چیز. اور مسجد نبوی میں. ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ نمازیں نصیب ہوتی ہیں. مسجد میں تحیات المسجد کب پڑھی جاتی ہے. تحیت المسجد کب پڑھی جاتی ہے. جی جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں. کیا کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد جانا جائز ہے. نہیں. پکا ہوا کھا سکتے ہیں. کیوں نہیں کھا سکتے آپ کچا لہسن اور پیاز. سویل آتی ہے اور فرشتوں کو ایزا پہنچتی ہے. جی مسجد میں تھوکنا کیسا گناہ ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے. مٹی ڈال کر دفن کرنا. جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد نکلتا ہے اس کا اجر کیا ہے. جی حج کے احرام کے. جی قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی پڑھی جا سکتی ہے یا مساجد بنائی جا سکتی ہیں. نہیں ممانعت ہے. اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کے آنے والوں کو قیامت کے دن کیا خوشخبری دی گئی ہے. نور کی. جی مکمل نور دیا جائے گا. اور نماز مسجد میں دل لگانے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے. عرش کے سائے تلے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا کریں گے. پہلا کام دعا پڑھیں گے اور رائٹ پاؤں پہلے رکھیں گے مسجد میں داخل ہوتے. اب انشاءاللہ ہمارے پاس نماز نبوی کا دوسرا چیپٹر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نماز نبی بک میں سے آج ہم جس چیپٹر پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے یہ ہے اوقات نماز, نمازوں کے وقت. بڑا اہم ٹاپک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہمیں کیا بات معلوم ہوئی. پہلی چیز اس چیپٹر سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے, نمازوں کے وقت, کن وقتوں میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. موضوع چکے ہیں میں, تو میں پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے. آپ نے فرمایا ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو. یعنی ایک دن, پہلے دن آپ نے ابتدائی وقتوں میں پڑھائی, اگلے دن انتہائی وقتوں میں پڑھائی. کہا ان دو وقتوں میں پڑھو. کیا, اب سنیے گا آپ بھی. جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال کو ظہر کی اذان دینے کا حکم دیا, عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا, مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا, عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی, اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی. یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا. دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر کے یعنی دیر کر کے, اور عصر کی نماز پڑھی جب سورج بلند تھا, اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا. مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی, اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھی, فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی. یعنی نمازوں کو ان کے آخری وقت میں پڑھایا اور فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہے جن کو تم نے دیکھا, اور یہی وہ دو وقت ہے کہ جن پہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو نمازیں پڑھائی تھیں. سیرت میں آپ دیکھیں گے اس کو کہ جب نماز فرض ہوئی تو اس کے اگلے ہی دن سے جبرائیل علیہ السلام دونوں دن آتے رہے. پہلے دن آپ کو ابتدائی وقتوں پہ پڑھائیں, اور دوسرے دن نماز کا جو انتہائی وقت ہے اس پہ پڑھائیں, اور فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نمازوں کے وقت جو ہیں ان کے بیچ میں ہے. ساری باتوں کو جمع کریں تو پتہ کیا چلا, فجر کب ہوتی ہے, جب بالکل ابھی دن جو ہے وہ بالکل ابھی کھلا بھی نہیں, اندھیرا سا جیسے شروع ہوتا ہے صبح روشن کرنے سے پہلے کے وقت میں, سرخی جب مطلب سرخی غائب ہوئی, اور فجر کی نماز آپ نے جب صبح فجر کا وقت ہوا طلوع کا وقت, اور دوسرے دن آپ کو کب پڑھائی, جب صبح روشن ہو گئی یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا وقت. یہی ہے وقت. بہترین کام کیا ہے, وقت سے پہلے پڑھنا, ابتدائی وقت میں پڑھنا, بامر مجبوری آخری وقت تک پڑھی جا سکتی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ شروع وقت ہو جائے تو نہ پڑھیں کہ ابھی ہماری نماز کا وقت نہیں ہوا. یہ دونوں وقتوں کو میں اس طرح سے سمجھتی ہوں جیسے آپ کو کوئی بل ملتا ہے بجلی کا جمع کرانا ہے, آپ کو آج ملا, ڈیٹ پڑھتے ہیں آخری ڈیٹ کے, اس میں ایک ہفتے بعد کی ہے, آج سے لے کے ایک ہفتے کے اندر آپ بل جمع کرا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف آخری دن جا کے آپ لائن میں کھڑے ہوں گے, پہلے کرا لیں گے تو بہتر ہے نا. اسی طرح نماز کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب وقت آ جائے نا تو پھر آپ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. ہمارے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اذانیں سنتے رہتے ہیں اور ساتھ کہتے نہیں ابھی ہماری مسجد کا وقت نہیں ہوا, ابھی ہماری نماز کا وقت نہیں ہوا. یہ فرق دونوں میں یہی ہے, ایک ابتدائی نماز اور ایک انتہائی, اور اس وقت اثر پڑھتے ہیں جب بالکل دن جانے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو وقت ہے ان کے بیچ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ظہر کی نماز کا میں ضرور شبہ دور کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں ایک معروف بات ہوتی ہے کہ ظہر کی اذان ہوئی ہے, بس اس کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا, اور ذرا تین سے چار بجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب نماز قضا ہو گئی ہے, اور قضا بھی کیسی ہوئی کہ اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے پسندیدہ عمل تو یہ کہ ظہر کا وقت ہوا ہے تو پڑھ لیں, لیکن ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک جتنا وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے, آپ اس کے بیچ میں پوری پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح عصر کی نماز شروع ہوئی پڑھیں. سائے کا تعلق ہوتا ہے جب جسم کا سایہ برابر ہو، پھر ایک ڈبل ہو، پھر اس سے مطلب دگنا ہو جائے. تو جب وقت شروع ہو جائے اس کے بعد ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مغرب ظہر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھنی پسندیدہ ہے، اسی طرح عشاء کی نماز بھی تھوڑی دیر سے پڑھنی پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی سختی کا یا ان کے مشکل میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اور لیٹ کر دیتا، یعنی بالکل سونے سے پہلے کے وقت میں. پھر اگلی چیز ہم نے اس چیپٹر میں سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتی تھیں اور اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ فجر کی نماز صبح سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پسندیدہ عمل کیا ہے کہ ابتدائی حصے میں پڑھی جائے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوا. اور ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، شرمندگی ہے نا کہ ہم پڑھتے ہی تب ہیں جب آخری وقت ہو جائے گا، بس اب جان چھڑانی ہے پڑھ لیں. ساری زندگی آپ نے کبھی بھی لیٹ نماز نہیں پڑھی، آپ یہ کہہ لیں. اگلی بات ہم نے دیکھی اس میں کہ گرمیوں اور سرد موسم میں نماز ظہر کے وقت میں کچھ کمی ہوتی ہے. ظہر میں، گرمیوں میں ظہر آپ نے تھوڑی دیر سے پڑھائی اور سردیوں میں وقت پہ پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پر پڑھو. اور یہ روایت کتنی خوبصورت ہے نا کہ ایک مرتبہ گرمی میں حضرت بلال نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ، گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، گرمی کی شدت میں اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے. اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی کہ خاص طور پہ عصر کی نماز بہت جلدی پڑھ لینی چاہیے. اگلی بات اس میں ہم نے دیکھی جمعے کی نماز کا وقت، جمعہ کب ہوتا؟ جب سورج ڈھل جاتا. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ جمعے کی نماز سردیوں میں اللہ کے نبی جلد پڑھتے تھے اور گرمی کے موسم میں دیر سے پڑھتے تھے. یہ وقت کی بات ہے، اس پہ آگے جا کے انشاءاللہ مسائل اگلے ایک پورے ٹاپک میں آئیں گے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ سورج کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت بچ جاتا تھا کہ جس میں کوئی اونٹ کو ذبح کرے، پھر اس کے گوشت کو پکائے اور کھا لے. اور اس دور میں کوئی پریشر کوکرز نہیں تھے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اتنا وقت نہ ہو کہ مغرب ہو جائے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں عصر کی نماز لیٹ پڑھی جاتی ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ منافق عصر کی نماز کے لیے کیسے کہ وہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جائے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کم کرتا ہے. ظاہر ہے جب نماز کو دیر ہو رہی ہوگی تو پھر ذکر کہاں ہوگا، پھر تو مختصر سی بات کر کے ہی انسان آگے چلے گا. پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے لیے ہم نے سیکھا کہ سورج غروب ہوتے ہی اللہ کے نبی مغرب کی نماز ادا کر لیتے تھے. اور عشاء کی نماز پسندیدہ یہ ہے کہ دیر سے پڑھی جائے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سویا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کی جائیں. ہماری ساری پارٹیاں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں اور آدھی رات تک. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر کبھی حاکم ہی دیر سے پڑھائیں تو کیا کیا جائے. یہ مسئلہ اہم تھا، یعنی جو مسجدوں کے امام ہیں اگر وہ دیر سے پڑھائیں تو کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر نماز کو پڑھ لو، گھر پہ پڑھ لو، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ جا کے دوبارہ پڑھ لو تو ایک نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نماز کا غم ہوتا ہے، وہ وقت پہ پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں مسجد میں وقت ہوا پھر وہاں جا کے بھی پڑھی. یہ نہیں کہ پھر مسجد کی چھوڑ دو، جھگڑے شروع کر دو، وہاں جا کے بھی پڑھ لو، ایک کو اللہ تعالیٰ نفل کر دے گا. اور اگلی بات ہمیں اس چیپٹر سے پتہ چلی کہ اللہ کے نبی نے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایسے امام پیدا ہوں گے جن کو بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے روکیں گی، یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا، پس نماز وقت پر پڑھو. اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے. ایک شخص بولے اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. یعنی اس کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی جگہ ہے ہی ایسی مسجد جو بڑی دیر سے پڑھتے ہیں تو پھر کیا کریں, آپ اپنے وقت پہ پڑھ لیں گھر میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ دوبارہ جا کے پڑھیں. اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان وقتوں میں شیطان بالکل سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی شیطان, سورج جو ہے وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. ایسے وقت میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ اصل میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب مشرک قومیں سورج کو سجدے کے لیے ایسے وقتوں میں نماز پڑھتی تھی, یعنی سورج کی طرف سجدہ کرتے ہیں اور اس سے پھر شیطان کو بھی سجدہ ہونے کا ایک احتمال ہوتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو کوئی سنت پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں, نہیں پڑھی جا سکتی. گو کہ اس میں اختلاف ہے, لیکن فرض نماز تو پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد, لیکن نفل نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح اگلی بات ہم نے اس حصے سے جو سیکھی وہ کیا ہے کہ جس کی کوئی نماز رہ جائے, فوت شدہ نمازیں, جب وہ بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جس وقت یاد آئے اس سے اس نماز کو پڑھ لے. نماز کے یعنی پہلی پچھلی چھٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنے کی جو بات ہے اس کو ہمارے ہاں ایک معروف ٹرم دی جاتی ہے, قضائے عمری. اور قضائے عمری کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ پچھلی چھٹی ہوئی نمازوں کو کاؤنٹ کرو اور گن گن کے ادا کرو, اور بعض دفعہ پھر انسان پچھلی زندگی کی نمازوں کو جمع کرتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اسی چیپٹر میں بھی کچھ باتیں ہیں, لیکن حکم یہ ہے کہ نماز جو ہے, آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کی اللہ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اس سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے. آپ پچھلے 10 سال سے اس قرب کو حاصل نہیں کر سکے, کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے, اب وہ وقت گزر گیا, آپ کو یاد ہی نہیں, کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں, کسی دن 2 پڑھی کسی دن 4 پڑھی. وہ جو اس کا مقصد حاصل ہونا تھا نا اللہ کا قرب, وہ تو ختم ہو گیا نا. اب رہ گیا مسئلہ کہ کیا پھر ان نمازوں کو بھی ادا کریں کہ نہ کریں. تو اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایک شخص کفر سے اسلام کی طرف توبہ کرتا ہے نا, تو اس کی توبہ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. کیسے؟ پچھلی نمازیں معاف ہو گئیں. کسی کافر کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آج 25 سال کی عمر میں نماز مسلمان ہو رہے ہو تو 10 سے لے کے 25 کے 15 سال کی نمازیں تم ادا کرو, کوئی بھی نہیں کہتا نا, معافی ہے, اس توبہ جو ہے گناہوں کو معاف کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے لیے توبہ رحمت بن گئی, سوچنے کی بات ہے, توبہ رحمت بن گئی کہ اس کے 15 سال کی نمازیں معاف ہو گئیں, تو جب ایک مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ اس کے لیے زحمت کیوں بن جائے؟ تو لہٰذا ایک یہ دلیل. دوسری دلیل پیریڈز پہ, ایک عورت کی جب پیریڈز میں نمازیں چھٹتی ہیں تو اس کو دوبارہ ادا نہیں کیا جاتا, جبکہ چھٹے ہوئے روزوں کو ادا کیا جاتا ہے. یہی قانون ادھر ہے, شعور بے شعوری میں, غفلت میں, نہ سمجھی میں, شدت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے پچھلی زندگی میں اگر نمازیں چھٹ چکی ہیں تو سچے دل سے پہلی بات ہے توبہ کریں, دوسری بات ہے کثرت سے سنتوں اور نفلوں پہ پابندی کریں, زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں, انشاءاللہ ان سے اللہ تعالیٰ اس نماز اس کمی کو پورا کر لے گا. اور جو اگلی بات ہے کہ آئندہ پھر نماز نہ چھوڑے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کر دے گا. یہ تو ہے ان نمازوں کا مسئلہ جو ہمیں یاد ہی نہیں, اب کبھی پڑھی کبھی نہیں. دوسری بات ہے اب پتہ ہے شعور میں, سو گئے آنکھ نہیں کھلی, نیت بھی تھی ارادہ بھی تھا, اٹھے ریگریٹ ہوا, فوراً وضو کریں پوری نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ سو جائے یا بھول جائے تو فوراً ادا کرے. اب اس میں کیا کہ اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھیں گے, کس کو پتا ہے آپ نے اگلے دن زندہ رہنا ہے, اگلے دن ظہر کے ساتھ آج کی ظہر پڑھیں گے, نہیں فوراً پڑھیں, پھر آپ کوئی گنجائش نہیں, جب چھوٹے فوراً. اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سوچیں کہ اچھا پچھلے ہفتے پڑھی تھی اور ابھی تک نہیں پڑھی. تو لہٰذا جن نمازوں کا تو ڈیفینیٹ پتہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں پڑھی تھی اس کو آپ ادا کریں گے, کسی مغالطے کی وجہ سے نہیں پڑھی, کسی پرابلم سے نہیں پڑھی, لیکن اس کے علاوہ جن نمازوں کا شور شارٹ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رحمت رکھی ہے. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جس میں آپ کو دیکھے گا کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے ادا کری تھی. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سفر میں فرمایا, آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا, ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں. حضرت بلال نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے, سارے دن کے تھکے ہوئے تھے, نیند آ گئی, سو گئے وہ بھی. جب سورج گرم ہوا تو جاگے اور اٹھ کھڑے ہوئے, رسول اللہ اور صحابہ بھی جاگے. آپ نے فرمایا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے, یعنی کیونکہ وہاں سب غافل ہو کر سو گئے تھے نا. پھر نئی جگہ پہنچ کر آپ نے وضو کیا, بلال نے اذان دی, آپ نے دو رکعتیں پڑھی, باقی لوگوں نے بھی دو سنتیں پڑھی. پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے, تو سنتیں بھی پڑھی جائیں گی اور فرض بھی پورے پڑھے جائیں گے, اور یہ ہے فوری اسی وقت کا اس کے قضا کی بات ہے. اگلی چیز جو ہم نے اس حصے میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ سفر کے دوران اگر کوئی شخص کہیں پڑاؤ ڈالے تو پہلے اذان دے پھر نماز پڑھے. اور میں نے یہ عمل کرتے ہوئے کئی دفعہ اپنے میاں کو دیکھا ہے کہ ایون ایئرپورٹس پہ یا ویرانوں پہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ پہلے اذان دیتے ہیں. حدیث بڑی پیاری ہے, آپ کو سنا دیتی ہوں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں اس بندے پہ جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے, میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اللہ کے نام بلند کرنے چاہیے. ہوٹلوں میں آپ رہتے ہیں, آپ اپنے کمرے میں اذان دیں. کسی کے گھر آپ مہمان گئے ہیں, اب وہ اٹھ کے جماعت کے لیے نہیں جا رہے, تو آپ جا کے نیچے لاؤنج میں صبح اذان دیجئے, کیونکہ مسلمان جگہوں سے اللہ کا نام اٹھنا چاہیے اور وہاں سے پھر ایسی آوازیں ہوں گی تو انشاءاللہ شیطان جو ہیں وہ دور ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اکیلا بھی ہو تو وہ بھی اذان دے گا اور پھر نیت کر کے کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کی ثواب دے گا, کیونکہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو پھر وہ بندہ خود بخود اس کے پیچھے نماز پڑھتا. تو اس طرح بعض دفعہ بندہ ایک اکیلا نماز پڑھنے کے باوجود بھی اجر میں جماعت کا اجر پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کو کیسے دوسری کے ساتھ ملایا جائے. مثلا آپ کی ظہر چلی گئی, اب آپ عصر پڑھ رہے ہیں, یا مغرب چلی گئی اور عشاء پڑھ رہے ہیں, تو پہلے کون سی پڑھی جائے گی؟ تو ترتیب رکھی جائے گی. کسی سخت مجبوری میں اگر کوئی نماز چلی جائے تو پہلی نماز پہلے پڑھی جائے گی اور دوسری نماز اس کے بعد, یعنی ظہر پہلے پڑھی جائے گی, پھر عصر پڑھی جائے گی, پھر مغرب اور پھر عشاء, یہی ترتیب جو ہے اس میں آتی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ نماز وقت پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کو اس کے پورے وقت پہ ادا کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کا سوال اچھا ہے کہ ہم مسجد گئے, وہاں جی مسجد میں گئے اور وہاں فرض پڑھنے کا ہی تھا, یعنی سنت کا وقت نہیں ملا, کوئی حرج نہیں, آپ ان کے ساتھ فرض پڑھیں اور فرض پڑھنے کے بعد آپ اپنے سنت پڑھیں. یہ اگلا ایک پورا چیپٹر آ رہا ہے جماعت کی نماز. بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر, یقین کریں, مسجدوں میں جانے والے, خطبوں میں, جمعوں میں اور مسجدوں میں حلقے کرنے والوں کو بھی کئی مسائل جو وہ معلوم نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید باتیں کریں. چار پڑھ لیں پھر دو بھی پڑھ لیں, سنتوں میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے, چار بھی پڑھ سکتے ہیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں. جی پیچھے سے آپ پلیز. یعنی آپ کب اٹھے؟ ٹھیک ہے, پھر اٹھے تو عصر ہو گئی بھی تھی, تو بس پھر آپ پہلے ظہر کے چار فرض پڑھیں پھر ظہر کے چار پڑھ لیں, ترتیب میں رکھیے. خدا نہ خاصا ایسا وقت ہو کہ ظہر بھی جا رہی ہے عصر بھی جا رہی ہے قریب ہے, پھر پہلے عصر کے چار پڑھیں پھر ظہر کے, کیونکہ کم از کم ایک تو آپ پکڑ لینا. جی
جس وقت اٹھا سورج
ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਠਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਫਿਰ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਜ਼, ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਹਰ ਫਜ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਪਟਿਲ ਵਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਆਫਰ ਫਜ਼ਰ ਸਲਾਦ ਬਿਫੋਰ ਸਨ, ਬਸ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਲਿਲਾਹਿ ਅਲਹਮਦ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صالحات، کتنا خوبصورت چیپٹر تھا، کتنی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دی۔ اچھا یہ بتائیے کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ سن رائز، صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، لیکن کون سا وقت زیادہ پسندیدہ ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ اول وقت فجر کی اگر نماز قضا ہو جائے جیسے ابھی ہم سازا نے بتایا، تو پھر کیا کریں گے؟ پوری کیا پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے صرف قضا میں یا سننا بھی پڑھی جائیں گی؟ سنت بھی پوری پڑھی جائے گی۔ اور جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز کس وقت پڑھی جائے گی، اول ٹائم میں یا لیٹ پڑھی جائے گی جب گرمی کی شدت کچھ کم ہو جائے؟ حضور پاک نے گرمی کی شدت کے بارے میں کیا کہا کہ جہنم کی حرارت ہے اور جوش کے باعث ہوتی ہے گرمی، جی دوزخ ہے سو جی۔ اور جب سردیاں ہوں تو جمعے کی نماز کس وقت پڑھی جائے گی؟ اول وقت میں جلدی پڑھی جائے گی، اور گرمیوں میں تھوڑا لیٹ پڑھی جائے گی جی۔ نماز عصر کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز عصر جب سورج بلند ہو، زردی کے بغیر روشن ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلد پڑھتے تھے یا لیٹ پڑھتے تھے؟ جی کبھی جلد پڑھتے تھے اور کبھی لیٹ پڑھتے تھے جی۔ اچھا نماز کے ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ زوال کے صبح اور عصر کے بعد، فجر اور عصر کے بعد نوافل بھی نہیں پڑھے جا سکتے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنی منع ہے جی، عصر اور فجر کے بعد۔ اور نماز کی ادائیگی میں خاص خیال کیا رکھنا چاہیے کہ اسے وقت پر پڑھا جائے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو بہت کنسنٹریشن کے ساتھ لیسن سنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ایمان میں اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا لیسن ہمارا جو ہے صوم رمضان ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت خوبصورت لیسن ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے اس میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوم رمضان میں سے آج انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے چیپٹر کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ روزے کی اصل حقیقت کیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ مختلف چیزیں جو روزے میں ہم کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو ایک عادت کے طور پہ کرتے ہیں، ایک رسم کے طور پہ کرتے ہیں، ایک رواج کے طور پہ کرتے ہیں، یا بہت ہو گیا تو بس اس خوف سے کرتے ہیں کہ نہ کیا تو جنت سے دور ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے، لیکن ان کی روحانیت کو نہیں پاتے۔ ابھی تک جو چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی، اب اس میں آگے ہم دعاؤں کو دیکھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 13 ہے یہ۔ ان دعاؤں کا مطالعہ بہت مفید ہے جو روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد شام کو جب آپ افطار فرماتے تو آپ کی زبان سے دعا کے کلمات نکلتے. اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان میں سے کون کون سی ہیں؟ حوالہ تو انہوں نے نہیں لکھا، لیکن دعائیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. الحمدللہ الذی اعاننی آننی فصمت ورزقنی ففطرت. ترجمہ ہے اس کا، شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مدد کی تو میں نے روزہ رکھا، اور اس نے رزق دیا تو میں نے افطار کیا. میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے یہ دعا، بہرحال اگر کوئی پڑھے تو اس کو جیسے اپنے طور پہ پڑھ سکتا ہے. پھر اگلی دعا، اللہم لک صمنا ولا رزقی کا افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، سوچئے کہ ہمارے روزے واقعی اللہ کے لیے ہیں، اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اگلی دعا ہے، اللہم لک صمت ولا رزقی کا افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق سے افطار کیا. اس کی روایت میں مجھے کچھ شبہ ہے، لیکن یہ جو اگلی روایت ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے. الحمدللہ ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. اتنے پیارے لفظ ہیں نا، اور آپ جب روزہ کھول کے پانی کا گھونٹ پی لیں، کھجور کھا لیں، پھر اس دعا کو پڑھیں تو آپ کو کتنی لذت ملے گی. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بڑے قریب ہے. رگیں تر ہو گئیں، پیاس چلی گئی، اجر بھی مل گیا، الحمدللہ. ایسے لگتا ہے ساری روزے کی تھکن دور ہو جاتی ہے، جتنی سارے دن میں مشکل ہوئی ہوتی ہے وہ ساری ٹل گئی، اس کا اجر مل گیا، میرے مالک کو پتہ چل گیا میں نے اس کے لیے پیاس برداشت کی، سارا دن میرا خلق خشک رہا لیکن میں نے اپنے مالک کی خوشی کے لیے پانی نہیں پیا. میں اس چیز کا امتحان لے رہی تھی، میں اپنا امتحان لے رہی تھی کہ کیا مجھے اللہ کے حکموں پہ رکنا آ گیا. کبھی میرے سامنے حلال نہیں حرام ہو تو کیا میں رک جاؤں گی؟ اے اللہ، میں نے یہ سیکھ لیا. وابتلت العروق، میری رگیں تر ہو گئیں، میں تیرے حکم سے رکی، تیرے حکم سے پیا، اے اللہ تو نے میری رگوں کو تر کر دیا، نرم کر دیا. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے. دعا کے یہ الفاظ روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے نہایت کارآمد ہیں. یہ دعائیں دراصل ان کیفیات کا اظہار ہیں جو بندہ مومن کے اندر روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ کا ایک بندہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، پھر شام کو جب وہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام یعنی خوش کرتا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں اپنے رب کے لیے جو کیفیات امڑتی ہیں، وہ کیفیات اسی قسم کے لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں جس کا ایک نمونہ ان دعاؤں میں نظر آتا ہے. ہم عموماً ان چیزوں کی ظاہری شکل پہ جاتے ہیں، کیا اللہم کہیں، ربنا کہیں، کیا کریں، زبر بولیں، زیر پڑھیں، ٹھیک ہے وہ بھی اچھا اہتمام ہے، لیکن اسپرچل کیا کہہ رہے ہیں اپنے مالک سے؟ اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اے میرے مالک، میں نے تیرے لیے پیاس برداشت کی. جب کبھی دعا مانگیں بس یہ سوچ لیں کہ رب کے سامنے بیٹھی ہوں اور باتیں کر رہی ہوں. اب رب سے دعا مانگنے کا نام یہ لکھ دیں، رب سے باتیں کریں. آؤ اللہ سے باتیں کریں، اپنے رب سے باتیں کرو. چلو بچوں، آؤ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں ہی تو ہیں اگر آپ کا تعلق جڑ گیا. اور دعا تعلق جڑے وغیرہ پوری کتاب بھی پہاڑے کی طرح پڑھ دیں گے نا. بعض لوگ صبح اٹھ کے ساری کتاب پڑھ دیتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے اگر عادت ہے، لیکن اگر ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تو بس ایک ان کے دل کی تسکین تو ہو جائے گی لیکن رب سے باتیں نہیں ہوں گی. تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو رب سے باتیں کرنا آ جائے.
کریں گے انشاءاللہ تعالی. رسمی رواجی نہیں, آپ کے دل کی پکار, دعا بندے کے دل کی پکار ہے, اندر سے اٹھتی ہے. روزے کا جو حکم ہے یہ حصہ سن 2 ہجری میں مدینہ میں اترا. اس سے پہلے مکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر مہینے میں چند دن کا روزہ رکھتے تھے, مگر 1 مہینے کے روزے کی فرضیت کا باقاعدہ حکم مدینہ میں نازل ہوا. یہ تدریج کا طریقہ ہے, یعنی گریجولی کسی کام کا کرنا, اور یہ طریقہ اسلام کے تمام احکام میں ملحوظ رکھا گیا. یعنی باقی چیزیں جیسے آہستہ آہستہ انسان کے دل میں آتی ہیں تو روزہ بھی اسلام میں آہستہ آہستہ فرض کیا گیا. اس کے برعکس آج ہم کتنے انتہا پسند ہو گئے, آج ہم کتنے شدت پسند ہو گئے, مارنے لگتے ہیں, پیٹنے لگتے ہیں, کوئی یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. روحانیت ختم ہو گئی, اسپرچولی ہم ڈیڈ ہو گئے, ہم نے عبادات کو ایک بوجھ بنا لیا. روزے کے لیے عربی لفظ صوم ہے. صوم کے اصل معنی ہے رکنا, صائم کا مطلب ہے رکنے والا. روزے دار یا صائم چونکہ روزے کے دنوں میں کھانے پینے سے وقتی طور پر رک جاتا ہے, اس لیے اس کو صائم کہتے ہیں. اس اعتبار سے روزے کے مہینے کو پرہیز کا مہینہ کہا جا سکتا ہے, رکنے کا مہینہ. چلے اب یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے نام صائمہ ہیں. کیا آپ نے اپنا نام یا آپ کی کوئی دوست اگر صائمہ ہے, اس کے نام کو پکارتے وقت اس کیفیت کو محسوس کیا کہ صائمہ کون ہوتی ہے, رکنے والی, غلط بات کا جواب نہیں دیتی, غلط چیز سامنے آئے تو نہیں کھاتی, غلط کام سامنے آئے تو اس سے رک گئی. رکنا 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 کتنا پیارا لفظ ہے, کتنی اس کی پیاری کیفیت آتی ہے نا سوچ کے, رکنے والی. اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہوگی رکنے والی. لیکن وہ لوگ جو رکنے کی بجائے کام وہی کریں جو اس کو کرنے تھے, تو آپ ذرا سوچئے کہ پھر وہ صائمہ تو نہ ہوئی. ہمارے ہاں عموماً نام ایسے ہی رکھے جاتے ہیں, ساجدہ ہے تو ساجدہ ساجدہ کہا جاتا ہے, عابدہ ہے تو عابدہ عابدہ. کوئی روح نہیں, کوئی روحانیت نہیں, کوئی اچھے جذبات نہیں اس کے دلیے. اس لیے اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی لکھیے کہ جو میرا نام ہے میں نے اس کو غور سے سننا ہے. لکھیے ذرا اپنی نوٹ بکس میں اپنا نام, اپنے نام کی روحانیت کو محسوس کریں. مسلمانوں کے نام کیسے ہونے چاہیے کہ وہ نام لیتے ہی ایک کردار سامنے آنے لگے. تو اگر آپ کا نام ساجدہ ہے تو آج سے آپ نے اپنے آپ کو ساجدہ نہیں کہنا, ساجدہ. جب آپ کہنا ساجدہ تو کیسا دل میں آئے, کتنے سجدے کرتی ہوگی یہ صائمہ, کتنے روزے رکھتی ہوگی, کتنی رکنے لیے. صائمہ نام والوں کو تو بڑے نفلی روزے رکھنے چاہیے. اسی طرح ہر نام کو سوچئے. بعض اوقات ہمارے نام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہم ادا اچھا نہیں کرتے, ادائیگی اچھی طرح نہیں کرتے, اور عمل تو پھر بات کی بات ہے. دل میں وہ رس ہی نہیں آتا نام کو سن کے جو عمل پہ انسان کو مائل کرے. روایات میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے کے آخر میں جب کہ رمضان قریب آ چکا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا اے لوگو, تمہارے اوپر ایک ایسے مبارک مہینے نے سایہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے, جس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے, اس کا آخری حصہ آگ سے نجات دلاتا ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ایسے مہینے میں داخل ہونا ہے جس میں اللہ بندوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے. اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے آدمی ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہوں. وہ اس طرح اس مہینے سے گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخر میں پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کو آگ سے نجات دی جائے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے. اس روایت میں تھوڑی سی سند میں مجھے شبہ ہے، کیونکہ یہ حصہ کہ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ کا، تو اس کی سند میں ضعف ہے. مجھے تو اسے لگتا ہے کہ پورا مہینہ ہی ایسے ہے. اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، اللہ گناہوں سے معاف بھی کرتے ہیں، اور آگ سے نجات تو ملے گی انشاء اللہ تعالی. روایات میں مزید بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں اس قسم کا خطبہ دیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس مہینے میں سب سے افضل عمل اور سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا. جی، صرف اس ایک مہینے میں نہیں، پھر ساری زندگی کے لیے اس چیز کی عادت ڈالنی ہے. میں نے حرام سے رکنا ہے، میں نہیں آؤں گی اس طرف، مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے، میرا مالک ناراض ہو جائے گا، مجھے اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا. بڑے بھول پن سے جواب دے دیا کریں جب کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دے، جب کوئی آپ کو حرام کی دعوت دے. اتنی لاڈ سے، ادا سے کہتے ہیں، نہیں مجھے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بس اس سے آگے کوئی نہیں بولے گا. جب بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آئیں گے نا، تو پھر دوسروں کو بھی دل میں اللہ کا خوف تو ہوتا ہی ہے. تو ہم اس مہینے سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ حرام کی بھی چیزوں سے بچنا ہے. لکھیے ذرا اپنے پاس، ابھی تک کتنی حرام کردہ چیزوں سے میں بچ سکی، کتنی چیزوں کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. غیبت، حسد، چغلی، لڑائی جھگڑا، کیا میں نے اپنے اوپر حرام کیا؟ ہمارے ہاں حرام کے اوپر بس دو چار لفظ آتے ہیں، شراب حرام ہے، پگ حرام ہے، لیکن کچھ ایسے بڑے بڑے عمل جو حرمت کے درجے میں آتے ہیں، ہم اسے حرام نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہمارے کردار سے وہ تمام چیزیں نکال دے جس پہ اس نے حرام کا لفظ بولا ہے. ایک دم نہ جانے کیوں میرے ذہن میں آیت ربا آ گئی، حرم اللہ الربا، اللہ سود کو حرام قرار دیتا ہے. دعا مانگی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ اس مہینے میں اس سے بھی بچا. جو لوگ اس میں پڑ چکے، یہ حرمت ہے، یہ رمضان ہمیں سکھا دے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیز، ہمیں اس سے بچنا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو دے کے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یا صوم ایک شکل ہے، یعنی اس کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے صوم اسپرٹ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوم کی یہ اسپرٹ ہے. یہ صوم اسپرٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا. وہ رمضان کے مہینے کے صوم کو اپنے لیے سال بھر کا صوم بنا لے. تیار ہے؟ یعنی سارا سال رکنا ہے، یہ رمضان یہ سکھاتا ہے. آج نہیں کل بھی رکنا ہے. حرام تو سارا سال ہی حرام ہے. کوئی ایسی شریعت کی چیز تو آپ نے نہیں دیکھی نا کہ باقی 11 مہینوں میں وہ حلال ہو اور رمضان میں حرام ہو. حرام حرام ہے. رمضان میں تو آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے اس بات کی کہ آپ رمضان کے روزے کو اس شعور کے ساتھ رکھیں کہ جہاں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں رکنا ہے تو رکیں گے. کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ روزے کی اصل کو جاننے لگ گئے؟ کتنے سال پیچھے زندگی گزری، کتنے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے بس یہی پتا تھا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا اور چند دو چار باتیں اور. اسی لیے تو روزے ختم ہوتے ہی وہ ساری پابندیاں اپنے سے اتار کے پھینک دیتے ہیں نا. دعا کریے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزے کو سارے سال کا روزہ بنا لیں. رمضان میں حلال سے رک رہے ہیں تو باقی 11 مہینے میں حرام سے بھی رک سکیں. آمین. رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے رکنا یا ان کا روزہ رکھنا گویا اسی کا ایک عملی سبق ہے. وہ آدمی کے اندر اسی سوم اسپرٹ کو جگانے کی ایک تدبیر ہے. کھانا اور پینا آدمی کی ناگزیر ضرورتوں میں سے ہے. ناگزیر کیا ہوتا ہے؟ جس سے بھاگا نہ جا سکے، یعنی مسٹ، لازم. کھانا پینا وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو روکا جائے. ایسی حالت میں انسان کو اس کی آخری ضرورت سے روکنا گویا اس کو شدید تر انداز میں یہ سبق دینا ہے کہ اللہ نے تم کو جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہر حال میں تمہیں رکنا ہے، خواہ یہ رکنا تمہارے ذوق اور تمہاری عادت کے لیے کتنا ہی زیادہ سخت کیوں نہ ہو، خواہ ان ممنوع چیزوں کی فہرست یعنی انڈیکس تمہاری زندگی کی لازمی ضرورتوں تک کیوں نہ پہنچ جائے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس سے ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم ہر اس چیز سے رکیں گے جس سے تو روکے گا. کھانا پینا تو ایک بڑی چھوٹی چیز ہے، بعض لوگ ویسے بھی دن بھر نہیں کھاتے، شام میں کھاتے ہیں، صبح کھاتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں، تو فجر کے وقت کھا لیا اور ادھر مغرب پہ کھا لیا، تھوڑا سا فرق پڑا نا. 8 بجے ناشتہ نہیں کیا، آپ نے صبح 6 بجے کر لیا. اسی طرح ڈنر آپ نے 5 بجے نہیں کیا تو 7 بجے کر لیا، فرق تو اتنا ہی ہے نا. لیکن یہ روزہ نہیں ہے، روزہ شعور کے ساتھ رکھنا ہے، حرام سے رکنا ہے، غلط چیزوں سے رکنا ہے. اسی طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن سے روزے کے بارے میں اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہیں جس کو ہم سوم اسپرٹ کہہ رہے ہیں. مثلا ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے روزہ رکھا مگر روزہ رکھ کر اس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. جی پوچھیے آپ اپنے آپ سے، کتنے جھوٹ بولتی ہوں روزے کے ساتھ، کتنی جھوٹی زندگی گزارتی ہوں. دیکھیے جھوٹ بولنا تو سب کو سمجھ آتا ہے، جھوٹ پہ عمل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی زندگی، فالس وے آف لیونگ، جھوٹی شہرت، جھوٹا نام، جیب میں دمڑی نہیں اور لگ رہا ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں، چیز آپ کی نہیں دوسروں سے لے کے آپ نے اپنے نام لگا لی، کیا یہ جھوٹ نہیں؟ تسنو جھوٹ ہے نا، دکھاوا جھوٹ ہے نا. تو ان سے رکنا انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہی روزہ روزہ ہے جس کے اندر روزے کی روح یا سوم اسپرٹ پائی جائے، جس کے لیے کھانا اور پانی چھوڑنا تمام خدائی ممنوعات کو چھوڑنے کی علامت بن جائے. ممنوعات کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیزیں جن کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، ایسی چیزوں کو انسان چھوڑے جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. جس کا روزہ گویا اس بات کا اعلان ہو کہ میں اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑ دوں گا، حتیٰ کہ ضرورت ہو تو کھانا اور پانی بھی، کیونکہ جب آخری چیز کے بارے میں بول دیا جائے تو باقی چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. جی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے اس بارے میں، میری زندگی میں کہاں جھوٹ ہے؟ تو جھوٹ کی ایک قسم کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات کہنا، ایکسیجوریشن، اتنا ہوا، ایسا ہوا. اکثر لوگوں کو سنے ایسے بات کرتے ہوئے، کیا بتاؤں، بس بس مجھے تو مت پوچھو، یہ سب جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کا بھی ذکر ہوا اسی کے مطابق روزے دار کے روزے کی قیمت ہے جو جھوٹ اور دوسری باتوں کو اللہ کے منع کرنے کی بنا پر چھوڑ دے، جس طرح وہ اللہ کے منع کرنے کی بنا پر روزے میں کھانا اور پانی چھوڑتا ہے. جو شخص روزے کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہو، تو اس کا روزہ سوم اسپرٹ سے خالی ہے، اور سوم اسپرٹ کے بغیر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. جھوٹ کی ایک صورت کیا ہے؟ کہ آدمی خود خلاف واقعہ بات کہے، وہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ وہ درست نہیں. مگر حدیث میں جھوٹ کی اور بھی قسمیں بتائی گئی ہیں، مثلاً ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے، گویا دوسروں سے کوئی بات سننا اور اس کو تحقیق کے بغیر دہرانے لگنا بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ جو آدمی چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں روزے دار کی حیثیت سے لکھا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نیت کرتے، دل چاہتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ نیت کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں کر دیں گے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی کہانیاں نہیں دیکھنی، جھوٹا فکشن نہیں پڑھنا، جھوٹے ڈرامے نہیں دیکھنے، سچ پہ زندگی گزارنی ہے، جھوٹی محبتوں کا اظہار نہیں کرنا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، آپ سے تو اتنی محبت، آپ کو تو ابھی یاد کر رہے تھے، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہیں آپ جب بھی کچھ بولیں گے نا، سوچیں گے جو بولنے لگی ہوں، کیا سچ ہے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ بڑی خوشی ہوئی، کوئی بھی نہیں ہوئی ہوتی، بڑا دکھ ہوا، ہوا بھی نہیں تو چپ رہے، بولیں بھی نہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے ہم زندگی میں اکثر اوقات میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹی محبتوں کا اظہار، جھوٹے غم کا اظہار، جھوٹی ہمدردیاں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اسی کے اندر لگ گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے لیے یہ عمل کی بات نوٹ کرنی ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کریں، میں نے کہاں جھوٹ بولا، میرے کس عمل میں جھوٹ تھا، میں کہاں جھوٹ کے مطابق جی رہی تھی۔ سوچئے ذرا، کیا واقعی جو میں بات کہنے لگی ہوں یہ سچ ہے، کیا جھوٹ تو نہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو چیک کریں، چیک کریں، انشاءاللہ بہت ڈسکوریز ہوں گی۔ بعض دفعہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس مجبوری ہوتی ہے، پھر کہنا پڑتا، بس ایک مہذب انداز میں بات کر دیں، ایگزیجریشن نہ کریں، جھوٹ وہی ہے۔ جیسے ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا پوچھتا ہے کوئی تو ہم کہتے ہیں نہیں بھوک نہیں ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، یعنی یہ بھی جھوٹ ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں محبت کسی سے، نہیں درد آیا، کوئی نہیں یاد کر رہے تھے، پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ کو تو بڑے ہی یاد کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پہ اتنی حیرت ہوتی ہے جو سارا دن باتیں کرتے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ فون پہ ان کے ہاتھ رہتے ہیں، کانوں کو فون لگا ہوا ہے، ہر وقت ٹپ 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 ٹپ، مجھے وحشت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ اندر سے خالی ہیں، یا پھر اندر رکھنا نہیں چاہتے، ذرا ذرا بات ہے، دوستوں سے باتیں، فون پہ باتیں، سہیلیوں سے باتیں، کتنی کو باتیں ہم کریں گے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، وقت پورا ہو چکا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، ہم رمضان کا سفر تیزی سے طے کرتے جا رہے ہیں۔ آج کی لیسن سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا، دیکھیں گے آپ۔ روزے کی اسپریچولیٹی اپنے ہمارے اندر آ رہی ہے، ہماری زندگی سچ پہ گزارنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جی ہمارے اندر صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، بلکہ اپنی اخلاق اور عادات کو درست کرنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے اپنے اندر سے۔ جھوٹ کیا کرتا ہے، جھوٹ سارے انسان کی پرسنالٹی کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اس دفعہ غور و فکر کرنا ہے. زندگی سے فالتو باتوں کو نکالنا ہے, مبالغہ نہیں کرنا ہے. جی بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے نا کہ بات کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت اب ہم نے ڈالنی ہے, کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ موسٹلی آپ لوگ کلاس بھی لیتے ہیں قرآن کی, اور اس میں ہم اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں کہ جب مومن کی شان کیا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت بولتا ہے, بلا ضرورت بات نہیں کرتا, اور حرام سے بچنا ہے. بالکل بہت سے لوگوں کو اس سے بھی بچنا مشکل لگتا ہے نا, رزق کے حوالے سے لے لے یا کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جن سے بچنا مشکل لگتا ہے, اور غلط حرکتیں اور غلط چیزیں جو ہیں ان سے دور رہنا ہے, وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. کل آپ لوگوں نے اپنی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہم جب الحمدللہ کیونکہ جب ہم جو سنتے ہیں اس پہ فوراً عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نا, تو شیطان تو ہمیں جب ہم کلاس سے اٹھتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں چیزیں بھلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو ایک لسٹ کی صورت میں جو دو تین ہمارے کرنے کے کام ہیں عمل والے, ان کو اپنے فریج پہ لگا دیں یا کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں آپ کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزرتا ہے. آئی شیئر ود مائی فیملی, جی بہت اچھی بات, اور یہ تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر ان دنوں میں ہم رمضان کی تیاری کریں تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شیئر کرنا ہے کہ آپ نے بھی یہ کام شروع کر دینے, اور اس میں ہمیں اب قرآن کی تلاوت, قرآن کو سمجھنا, سنتوں پہ عمل کرنا, جھوٹ غیبت ان ساری چیزوں کی ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے روزے کو پوری اسپریچویلٹی کے ساتھ گزارنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں عمل کی جتنی باتیں آتی ہیں اور جو روزے کی روح ہے وہ اس کو ابھی سے ہم اپنے اندر لینے کی کوشش کریں, تاکہ جب رمضان شروع ہو تو اس میں ہم سب جیسے ایک مہمان کی آمد کے ساتھ ہم ہر طرح سے فٹ اور ہر چیز کو پرفیکٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں نا, اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو اور اپنی عادات کو اس طرح پہلے سے اس میں اصلاح کر کے رکھیں گے کہ رمضان میں ہمیں بالکل کوئی مشکل نہ ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ بتائیں آج ہمارا اگلا سیشن کیا ہے, لکھے والا میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کا انتظار ہے, کیونکہ یہ اعمال چھوٹے ثواب بڑے اور ہے, لیکن اس کا ہمیں کیوں انتظار ہوتا ہے, کیونکہ ہم ہر وقت اسی تگودو میں لگے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمیں اجر و ثواب ملے, ورنہ شیطان تو ہمیں پھر دور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس نیت سے ہم انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اعمال چھوٹے میں کیا ایسی عمل کی بات ہے کہ جس کو آج ہم نے لے کے چلنا ہے, اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان ساروں کو اپنی ایک لسٹ میں رکھیں گے اور ان پہ عمل روزانہ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تیسرے عمل پہ چلتے ہیں. با جماعت نماز تراویح ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے. حدیث سن لیجئے, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے, اور یہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے. حدیث کی کتاب کا نام ہے اور حدیث نمبر 1375 ہے, 1375 ہے. اور ترجمہ سن لیجئے, ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو آپ نے ہمارے ساتھ نہ کوئی قیام کیا, حتیٰ کہ مہینے میں بس ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ نے ہمیں قیام کرایا, حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی, 1/3 night ہو گئی. جب آخر سے چھٹی رات آئی, یعنی ابھی پیچھے سے 6 روزے رہتے تھے وہ رات آئی تو آپ نے پھر قیام نہ کرایا, جب 5th rat آئی تو ہمیں قیام کرایا, حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی. یعنی مختلف دنوں میں آپ نے مختلف کام کیا, بات سمجھ گئے, پہلی رات کچھ کیا, دوسری رات کچھ نہیں کیا, تیسری رات کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے, یعنی روز ہی کراتے. تو صحابی نے بھی خواہش کی تو آپ نے فرمایا انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے, یہ بھی نوٹ کریں, امام کے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے. اس لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ وتر تک ساتھ رہنا چاہیے. مجبوری ہے چلے جاتے ہیں بیچ میں اٹھ کے, کوئی بات نہیں, لیکن وتر پڑھنے جب امام صاحب فارغ ہو تب افارغ ہو. جب چوتھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا, جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں, بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا, یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے. راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے تو انہوں نے کہا سحری. پھر بقیہ راتوں میں آپ نے ہمیں کوئی قیام نہ کرایا. اب یہ ایک طویل واقعہ ہے, اس میں آپ کو کیا پتا چلا کہ جماعت سے جب تراویح میں نماز پڑھ لی جاتی ہے نا تو پوری رات کے قیام کا اجر ہوتا ہے. یا آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تراویحوں کی جماعت بدعت ہے یا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی, تو یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا تھا. تو کیا پتا چلا پھر کہ رات کو جماعت سے تراویح جب آپ پڑھ لیتے ہیں پوری رات کا اجر ہے. یا ایک چھوٹی سی اصلاح کر دوں, عام لوگ سارا سال تہجد بھی نہیں پڑھتے اور اللہ توفیق دے کے وہ پڑھیں, رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں اور پھر سحری میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں. دیکھا کسی کو ایسا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. تراویح کیا ہے؟ اصل میں یہ تہجد ہی کا دوسرا نام ہے. مثلا ہم عام طور پہ سو کے کچھ حصہ دن کا پھر اٹھتے ہیں تو ہم تہجد پڑھ کے پھر فجر پڑھتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے اس وقت اٹھ کے پراٹھے بھی بنانے ہیں, آملیٹ بھی بنانا ہے, لسی بھی بنانی ہے اور بھی کیا کیا بنانا ہے. تو اگر یہ اس وقت تہجد پڑھتے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ خواتین کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تہجد کو عشاء کے ساتھ رکھا. اچھا یہ بھی ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں, فرض نہیں ہے. فرض عشاء پڑھیے, جائیے سو جائیں گھر جا کے, آخری پہر جیسے اٹھتے ہیں راتوں کو اٹھیے اور پھر تراویح پڑھے. لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, تاک راتیں ہیں, کیا کریں؟ تراوی کی رکعت ہے اس کو لمبا کر لیں. آپ چار رکعت امام کے ساتھ مسجد میں پڑھ کے آگے گھر آ کر آپ اپنی تراویاں رات کے آخری حصے میں, آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو اس وقت سپارہ کھول کر نفلوں میں قرآن پڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکعت پڑھتے تھے نا وہ میکسیمم 13 ہی پڑھتے تھے, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. آپ کی رات کی عبادت 13 رکعت ہوتی تھی جس میں معروف کیا ہے 8 رکعت تہجد اور 3 وتر. بات سمجھ گئے؟ تو 8 اور 3 11. آپ رات کو اگر جاگنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں رات کو جاگوں گی تو مسجد میں آپ جائیں 6 پڑھ کے آ جائیے, باقی وقت وہاں بیٹھ کے سن لیں, 4 پڑھ کے بیٹھ جائیں. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اکثر ایسے ہی دیکھا ہے کہ یہ مسجد سے آتے ہیں تو پھر آ کے رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں, تو میں کہتی ہوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن مجھے پتا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ جتنا کرنا تھا کر لیا, اب آپ کا دل ہے کہ میں نے اکیلے میں بھی کچھ کرنا ہے تو پھر آخری 2 رکعت میں آپ پورا سپارہ پڑھ لیجئے. ہم نے گننا نہیں ہے 100 نفل, 200 نفل, 20 نفل, 50, ہم نے کوالٹی دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا جو 8 رکعتیں ہیں یا 13 رکعتیں اس میں آپ سکون سے 10-15 آیتیں پڑھتے ہیں, 2 رکوع پڑھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ایک اس کی کوالٹی ہے. اور دوسری طرف آپ 20 تراویح پڑھنے میں میرے خیال 4-4 آیتوں کی ایک ایک تراویح پڑھتے ہیں, اٹھتے ہیں ابھی آپ بیٹھے بھی نہیں تو امام صاحب کھڑتے اٹھتے اٹھتے, بعض لوگ 20 تراویح ایک گھنٹے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں, ہوش نہیں آتی. ہمیں تو چونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا نا, تو لہٰذا کوالٹی کو دیکھے تو بہترین طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر دوہرا لے ابھی تک ہم نے کیا سیکھا. کون بولے گا آپ میں سے پہلی چیز؟ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنا. دوسری چیز, ظہر سے پہلے 4 سنتیں. کیا اجر ہے اس کا؟ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور تہجد کا اجر ملتا ہے. شاباش. تیسری چیز, تراویح کو جماعت سے پڑھنا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
الحمدللہ, بہت ہی خسرت ہمیں عمل ملا. آپ سب کو بھی انتظار ہوتا ہے تراویوں کا رمضان میں جماعت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کتنی رغبت والی حدیث ہے نا کہ پوری رات کا قیام. ہم رمضان میں کتنی ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہر پاک رات میں خوب عبادت کرے, تو اس کے لیے سے اب ہمیں کیا کرنا ہے لکھیں آپ, ہم نے کیا نیت اور ارادہ کیا. انشاء اللہ تعالی ہم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جی, گریٹ آفر فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, الحمدللہ. تو اب آپ کو ایک اور چیز کی پتہ چلی, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح ہر رات نہیں پڑھی, تو ہر رات نہیں پڑھنی اور اس طرح یہ بدعت ہے. یا تو یہاں سے ہمیں آپ جب دلیل مل گئی تو ہمارے لیے بہت زیادہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دلیل سے یہی چیز سامنے آتی ہے, جماعت سے تراویح پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ جو قرآن کی کلاسز میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنتے ہیں, اس دفعہ آپ لوگوں کو قرآن کی وہ لذت ملے گی تراویح میں جو آپ کو پہلے نہیں ملی. اور اس میں اتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے, آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سی سورہ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان لیٹ ہو جاتا ہے یا ایک رکعت گزر جاتی ہے اور پہنچتے ہیں, امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں عشاء کی نماز میں, تو اس میں بھی آپ کو یہ بہت ایک وہ خوشی ملتی ہے جو آپ کو عام دنوں میں نہیں مل سکتی. تراویح مس ہو تو تہجد پڑھ سکتے ہیں. جی, ابھی آپ نے سنا نا کہ تراویح جو ہے وہ تہجد ہی کی نماز. اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں تراویح پڑھ سکے تو آپ اپنی یہ نفل عبادت ہے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اجر و ثواب کے لحاظ سے جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت اجر و ثواب ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے یا آپ جس طرح ہم جن ملکوں میں ہیں اور مساجد بہت دور ہیں, تو اگر نہیں پہنچ پاتے, اب تو الحمدللہ قریب قریب سبھی جگہ مساجد ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو آپ اپنی تراویح خود بھی نفل نماز ہے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی کوسچن؟ جی, ایک منٹ میں پالٹا کبھی نہیں. رمضان کا بیسٹ عمل ہے اللہ کی آرام سے بیٹھنا. اچھا, سوری, کلیئر ہو گیا الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم روزوں کے مسائل کی طرف چلتے ہیں, کتاب و سیام کی طرف, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب اور شوق رکھے ہیں. وٹ از دا اجر آف عشاء اینڈ مغرب وتھ جماعت؟ جی, عشاء اور مغرب کی نماز کا اجر جماعت کے ساتھ تو وہی ہے نا. ساری یہ عشاء اور جو تراویح میں عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا, اور وتر ساتھ پڑھتے ہیں امام کے ساتھ, تو پھر ساری رات قیام کا ہے. اور مغرب کی نماز تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو اس کا جماعت کا ہی اجر ہے نا, جو الحمدللہ 27 ٹائمز ہوتا ہے. تو پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم مغرب کی نماز بھی اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو اسپیشلی اس چیز کی ترغیب دلائیں کہ وہ مسجد میں اس نماز کو پڑھیں. عورت کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جماعت فرض نہیں ہے, لیکن پڑھتے ہیں تو اجر اور ثواب تو ملے گا, ظاہری بات ہے. جیسے رمضان میں مساجد میں جاتے ہیں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں یا اسٹے ٹل اینڈ. کیا عورتیں گھر میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں اگر حافظ قرآن ہیں؟ اور انشاءاللہ تعالی تو وہ پھر لیکن اس کی جماعت کا طریقہ انشاءاللہ تعالی آپ نماز نبی میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ درمیان میں کھڑی ہوں گی, امامت نہیں ویسے کروا سکتی نا. اور لیکن اگر صرف عورتیں ہیں تو پھر جو امامت کروائیں گی وہ درمیان میں کھڑی ہوں گی, آگے نہیں کھڑی ہوں گی, درمیان میں رہ کے لیفٹ اور سائڈ سائڈ پہ عورتیں کھڑی ہوں گی, اور اسی طرح سے پھر صفے بنیں گی. اور اگر آپ کی قرآن ہے تو پھر پڑھیں ضرور. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں.
اگلا چیپٹر دیکھیں گے, رؤیت الہلال, چاند دیکھنے کے مسائل. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو. اردو جاننے والے اس لفظ سے واقف ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند دکھ گیا. تو رؤیت راہ سے ہے دیکھنا. تو ہم شروع کرتے ہیں چیپٹر رؤیت الہلال. چاند دیکھنے کے مسائل. پہلی بات، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ ایزیوم کر لیں، گمان کر لیں کہ بس یہ ٹھیک ہے چاند دکھ ہی گیا ہوگا. نہیں، چاند کے دیکھنے کا تعلق ہے. دوسری بات، شعبان کے آخر میں اگر متلا کہتے ہیں یہ ابر کو، جیسے متلا موسم کہہ لیں یا فضا، ابر آلود ہو یعنی وہاں بادل ہو، تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے چاہیے. اگر رمضان کے آخر میں متلا ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے ہونے چاہیے. ان دونوں باتوں کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو. اگر متلا ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. پہلے تو شاید لوگوں کے لیے یہ کبھی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچپن سے سنتے آتے ہیں لوگ کہ بھائی چاند دیکھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دو ہی مواقع ہوتے ہیں کہ جن پہ چاند کو ضرور دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک موقع رمضان کا چاند اور دوسرا عید کے چاند کا ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند دیکھ کے روزے آغاز ہوں گے اور عید دیکھ ہوگی. کچھ کہتے ہیں نہیں، پہلے سے کیلنڈر بنا لیں. پتہ نہیں کہ اب آپ لوگوں کے یہاں رہنے والوں کے لیے یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے قرآن پاک کی دلیل آ گئی. آگے بھی آپ اس میں دیکھیں گی کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آیت 183 سے آگے جو سورہ بقرہ میں رمضان کے تعلق سے باتیں. تو فمن شاہدہ، شاہدہ کا معنی مشاہدہ، یعنی جو دیکھے حاضر ہو. تو لہٰذا صحیح بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی ہے کہ چاند کے دیکھنے کا تعلق ہے. پہلے سے آپ سال کا کیلنڈر نہیں بنا سکتے. بعض لوگ پھر عید کے موقع پہ تھوڑا سا جھگڑا اٹھتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ عید کریں کہ یہاں کے ساتھ کریں. ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. لیکن جو قرآن اور سنت سے واضح دلائل ملتے ہیں وہ دونوں موقع کے پر چاند دیکھنے کے ہیں. ورنہ تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو دوسرے ملک کے ساتھ عید کرنی ہے، تو پھر آپ کو تو رات کو کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں جب صبح ہوتی ہے تو آپ کے پاس رات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک فقہی مسئلے ہیں. ہمیں ایک مختصر سی بات پتہ چل گئی کہ چاند کا دیکھنا لازم ہے. ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کتنے لوگ گواہی دیں کہ چاند دیکھے، اور کون دیکھے، کس کی گواہی ہوگی. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی بھی گواہی جو ہے وہ ایسی رکھی ہے کہ اس کی بنیاد پہ پھر روزے یا عید کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی اکرم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ رؤیت ہلال کمیٹی بہت بڑی بڑی ٹیلیسکوپس اور اس طرح کے پورے جدید آلات سے آراستہ ہونے کے باوجود چاند نہیں دیکھ پاتی. وہ قریب ہیں اس بات کے کہ اعلان کر دیں کہ چاند نظر نہیں آیا. اتنے میں کوئی ایک ہم جیسا عام شہری اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا ہے اور اس نے چاند کو دیکھ لیا، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے چاند دیکھا ہے. تو پھر اس طرح ان سے گواہی لی جائے گی کہ واقعی آپ نے دیکھا ہے. تو بس پھر ایک ایمان والے کا دیکھنا بھی انشاءاللہ پھر ان کے فیصلے کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا. تو اس کے لیے یہ بات سمجھے کہ یہ کوئی اس کا اس طرح کی کسی بات سے تعلق نہیں کہ ایک نے نہیں دیکھا تو اب دوسرا بھی نہ دیکھے. یعنی جس طرح سے بھی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ چاند کو کوئی ایک دیکھے گا، چاہے وہ کسی کمیٹی کا ممبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ چاند ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک یونیورسل کیلنڈر بنا دیا نا. دیہاتوں میں رہنے والے بھی اس کے لیے اتنے ہی پابند ہیں جتنے شہروں میں رہنے والے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر دور میں کوئی ضروری نہیں کہ انسانوں کے پاس جدید تحقیقات کے بنیاد پہ سب کچھ ہو. تو اللہ کا دین ہر ایک کی رعایت کرتا ہے، اس میں کسی پہ کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے. اگلی بات، رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک نہیں پڑنا چاہیے. بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب عید ہو جاتی ہے اور اگلے پہلے دن لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی عید، روزہ رکھ لیا جاتا ہے، لوگ بےچارے غصے میں ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو پھر اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے کہ اچھا جی اگلے دن جب چاند دکھا تھا وہ تو بہت بڑا دکھ رہا تھا. آپ دیکھیں شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ویسے آپ کو چھوٹی بات ہی بہت بڑی دکھتی ہے
ہاں عموماً بھی تو عادت ہے نا، جب ہم کسی کو مخالفت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی دکھتی ہیں. تو اگر آپ دل میں یہ شک لے کے بیٹھیں گے کہ حکومت کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور انہوں نے عید چونکہ جمعے والے دن لانی تھی یہ کچھ ہوا، تو چاند کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسا ایک موقع اللہ کے نبی کے دور میں ہوا. اس کا ذکر ہے صحیح مسلم کی روایت، ابو البختری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے، یعنی بڑا ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی، تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے اسے دوسری رات کا. عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات دیکھا تھا، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا تھا. تو بات واضح ہے، چاند کے سائز سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کب دیکھا ہے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اہلله علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والسلامی ربی وربک اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اگر آپ حدیث کے لفظ عربک میں اور اردو ترجمے میں دیکھیں تو بات جو ہے وہ درست نہیں لگتی، اس لیے میں آپ کو بھی دوسری پڑھاتی ہوں. آپ پڑھیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام ربی وربک اللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہم اے اللہ، اہلہ کر دے اس کو، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور عربی میں ہر چاند کی باتیں فرق ہیں، ہر رات کا ایک مختلف نام ہوتا ہے. تو ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، اس کا ہلّا یو ہلو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، تو اس موقع پہ یعنی یہ پکارتے ہیں. تو کہا کیا کہ اللہ اس چاند کو کر دے ہم پر امن والا، بالامنی امن یعنی اس چاند کے اندر ہمارے لیے پیس ہو، والایمان اور ہمیں ایمان ملے، والسلامتی والسلام. اب اگر ہم بالیمنی والایمان کہتے ہیں تو بیسیکلی یمن تو دائیں کی طرف جاتی ہے اور ایمان جو ہے وہ لیفٹ کی طرف جاتا ہے چیز. تو انشاءاللہ آپ وہ دعا جو بھی آپ کو بتائی جائے گی حسن المسلم، تو اس میں بھی یہ دعا ہے جو میں بھی آپ کو بول رہی ہوں، اللہم اہل لہو علینا بالامنی والایمان والسلامتی والسلام ربی و ربک اللہ. بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا تعلق صرف رمضان یا عید کے چاند سے نہیں ہے، کسی بھی چاند کو، ہر ماہ کا جو بھی چاند جب بھی پہلی دفعہ آپ کی نظر پڑے، وہ پہلے دن کا ہو سکتا ہے، وہ دوسرے دن کا ہو سکتا ہے، تو اس پہ یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس دعا کی بک میں پیج نمبر 117 پر دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس میں تھوڑے سے لفظ الگ سے اور بھی ہیں. دیکھیے یہی حسن ہے کہ ایک چیز ایک روایت سے ہمیں کچھ ایک طرح ملتی ہے، پھر تھوڑی سی اس میں دوسری فرق ہے، ایز سون ایز اگر اس کی سند ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑے سے لفظ آگے ہیں، کم سے کم جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے، لیکن اس میں اگر اضافہ کرنا چاہیں تو ایک روایت جو ملتی ہے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامنی والایمان والسلامتی والسلام یا والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وَرَبُّكَ اللَّهِ. تو اس میں سے جو لفظ آپ کو آسان لگے یہ پڑھیں. اور آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی بھی بنانی چاہیے کہ اپنے پاس یہ دعا لکھ کے رکھیں, اور جب بھی نیا چاند دکھنے کا ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ کوشش کر کے چاند دیکھیے اور یہ دعا پڑھیں. اب دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا پڑی ہوئی جو ہے اس کو امن دے دے, امان دے دے, سلامتی ہو, بیماریوں سے ہم سلامت ہو جائیں, جھگڑوں سے سلامت ہو جائیں, حادثوں سے سلامت ہو جائیں. آج کے دور میں ہر بندہ نفسا نفسی کا شکار ہے, ہر طرف فتنوں کا دور ہے. تو یہ دعا انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھتی ہیں. پھر اگلی بات, چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. بس اگر آپ ناروے میں ہیں تو آپ ناروے میں چاند دیکھیں گے, کوئی امریکہ میں ہے تو وہ امریکہ میں دیکھے گا, کوئی پاکستان میں تو وہ وہاں دیکھے گا. ہر علاقے کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے. دوسری بات, دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے. اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے. یہ صورتحال کب پیش آتی ہے, میں ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ لوگ ناروے میں ہیں, آپ نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کر دیا. آپ سوچتے ہیں کہ میں عید پاکستان کرتی ہوں. آپ یہاں سے گئے تو پاکستان گئے, اب پاکستان آپ سے کچھ آگے گھنٹے آگے. بالفرض ایسا ہوا کہ آپ نے جس تاریخ کو شروع کیا تھا اور جس دن آپ کے یہاں عید ہونی تھی آپ کے 30 دن پورے ہوتے, لیکن آپ پاکستان گئے تو ابھی وہاں 30واں دن موجود نہیں تھا, تو وہاں آپ کا ایکسٹرا روزہ ہو گیا. ناروے والے اسے عید کر رہے ہوتے, آپ پاکستان میں موجود ہیں تو کیا کریں؟ کنفیوژن آئے گا آپ کے ذہن میں کہ اچھا عید کریں کہ چاند کے مطابق روزہ رکھیں, تو دونوں چوائسیز ہیں. اگر آپ کے 30 پورے ہو چکے ہیں نا, وہ 31واں, تو آپ نفل کی نیت سے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور آپ چھوڑنا چاہیں, آپ بالکل کچھ نہ اس دن کھائیں پیئیں, دوسرے لوگ روزے سے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگلے دن ان کے ساتھ آپ عید کریں. ایسے معاملات میں کوئی تشدد نہیں برتا جاتا. کبھی کبھی الٹ سچویشن بھی ہوتی ہے, کسی دور کے جیسے پاکستان میں کوئی روزے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں امریکہ میں عید کرتا ہوں. اب وہ پاکستان میں روزے رکھ رہے تھے, اب امریکہ میں آئے تو 2 روزوں کا فرق پڑ گیا, 28 روزے تھے, 27 تھے, 29 تھے, اور عید کا دن چاند دکھ گیا وہاں. تو وہ کیا کریں گے؟ سب کے ساتھ عید کریں گے, چاند نماز پڑھیں گے, سب کریں گے. پھر عید کے بعد جو 2 دن جو بھی کسی دن میں, پھر جو ان کا 1 یا 2 روزے ہیں وہ چھٹے, وہ رکھ لیں گے. کتنا سکون ہے نا. ہمارے اس بات پہ اتنے جھگڑے ہوتے ہیں آج امت میں کہ ایک گھر میں ایک بندہ روزے سے اور دوسرا عید کر رہا ہے, اور ایک کچھ کر رہا ہے تو دوسرا کچھ کر رہا ہے. اب یہ ساری بات کی دلیل ہم دیکھیں گے. حضرت قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہ, یعنی ان کے غلام تھے یہ ابن عباس کے, کہتے ہیں کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہما, جو کہ حضرت عباس کی بیوی تھی, انہوں نے قریب کو معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. قریب کہتے ہیں میں نے شام آ کر ان کا کام کیا, میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا, پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا, تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا. عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں. بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا, اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا. ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی 1 دن کے فرق سے دیکھا ہے, ہم اسی حساب سے روزے رکھتے ہیں, ہم تو اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں, ہمیں رسول اللہ نے اسی طرح حکم فرمایا, یعنی انہوں نے ملک شام میں دیکھا تھا, ہم ادھر کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں والے یہاں کو دیکھیں گے اور ان کا وہاں کے حساب سے حساب ہوگا. اور اگلی بات اسی کے ساتھ آتی ہے کہ اب بارش یعنی ابر کلاؤڈز کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے تو روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. کبھی کبھی ایسی سچویشن سامنے آتی ہیں, آپ لوگ روزہ رکھ کے سوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ آج تو بھائی عید تھی, اب سحری بھی گزر چکی, کیا کریں؟ تو یہ احکامات آگے عید کے مسائل میں آ رہے ہیں, وہاں سے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پھر اس صورت میں یہ کہ آپ روزہ کھول دیں گے اور عید کی نماز پھر اگلے دن پڑھیں گے. ہمارا دین اتنی سہولت اور ریلیکسیشن والا دین ہے کہ اگر واقعی ہم اس کو اسی طرح لیں جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تو میرا حال ہے کہ کبھی جھگڑے نہ ہو, صرف ہمارے علم کی کمی اور ہماری شدت پسندی اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بازی کرنا بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اختلافات ہوتے تھے، ایک نے کہا میں نے چاند دیکھا، دوسرے نے کہا نہیں دیکھا، سب کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی تھیں جہاں اللہ کے نبی کو بات کرتے تھے کہ اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یہی اصول اور کلیہ انشاءاللہ آج کے دور میں بھی ہوگا۔
اگلا چیپٹر دیکھیں گے،
النیتو، نیت کے مسائل۔ وہی باب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کتاب کے آلموسٹ آغاز میں یہ باب ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ اصل میں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ نیت کیسی تھی۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس پہ بات پہلے کافی دفعہ ہو چکی۔ اگلی بات، دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ دکھاوے کا نماز روزہ کب رکھا کیا جاتا ہے؟ جب لوگوں پہ اپنی دینداری کا روپ ڈالنا ہو، یا لوگوں میں یہ مشہوری کرنی ہو کہ میں تو بہت روزے رکھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ دل کا بڑا کھوٹا ہی ہوگا کوئی شخص جو یہ سوچ کے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالے، سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے صرف اس لیے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، تو آپ کو کیا ملا؟ یعنی بعض دفعہ لوگ ہمارے لیے اتنے اہم ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں لیکن اجر اس کا نہیں ملتا۔ اگلی بات، روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ مروجہ، مروجہ کہتے ہیں جس کا رواج ہو، مشہور، کامن، جس جو ہمارا کسٹم بن چکا ہے۔ مروجہ الفاظ و بسومن غدن نویتو سنت سے ثابت نہیں۔ آپ اکثر کیلنڈروں پہ بھی دیکھتے ہوں گے، دعاؤں کی کتابوں میں روزہ رکھنے کی دعاؤں میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ میں، یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں نا، ترجمہ کریں اردو میں تو کیا بنتا ہے، و اور بی سومن سات روزے کے غدن کل کے نویتو میں نیت کرتا ہوں، یعنی آج کے روزے کی آپ نیت نہیں کر رہے، آپ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے، اگر کسی کا عمل ہے تو بات پت پہنچ گئی تو اس کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، فرض روزے کی نیت، یعنی رات سونتے وقت، اب نیت کرنے سے میرا یہ نہیں کہ کچھ لفظ ادا کرنے، بس نیت تھی کہ میں رکھوں گی، اور فرض روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ صورتحال کب پیش آتی ہے، مثلا آپ کو کل دوپہر 2 بجے کے قریب روزے کے لیے کہیں سفر پہ نکلنا ہے، اب آپ سوچ میں پڑے میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، سفر میں رخصت بھی ہے، چھوڑ بھی سکتی ہوں، رکھ بھی سکتی ہوں، تو آپ کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس نفلی روزے کی نیت، اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور نفلی روزہ کسی وقت بھی کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے۔ دونوں کی دلیل صحیح مسلم کی روایت، حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا، ایک دن نبی اکرم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، حیث یعنی حلوے کی ایک قسم تھی جو لوگ کھاتے تھے، حیث حیث تحفے میں آیا ہے یعنی حلوہ، آپ نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ان دونوں باتوں سے کیا پتا چلا؟ پہلی بات، فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے پہلے آپ کو ذہن میں، مائنڈ میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، یعنی جو دن شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نفلی روزے کا معاملہ اس سے فرق ہے، آپ کچھ نیت بھی نہیں کرتے، رات کو سوئے، ٹھیک تھے، کچھ حرج نہیں تھا، جیسے بھی ہوئے صبح اٹھے، آپ سوچتے ہیں کیوں نہ میں نفل روزہ رکھنا تھا رکھ لوں، چلے آج پیر ہے آج رکھ لوں، جمعہ رات ہے رکھ لوں۔ ہاں فرض روزہ کوئی آپ کا چھٹا ہوا تھا پہلے سے، جیسے پیریڈس کے یا کسی بیماری کے، اگر اس کی نیت کریں گے بغیر رمضان کے بھی، اس کے لیے پھر وہی شرط ہے کہ آپ پھر فجر سے پہلے نیت کریں گے، لیکن نفل کسی بھی موقع پہ کسی طرح کر سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ اٹھتے ہیں آپ کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، طبیعت بوجھل ہے، کچھ نہیں ہے، چلیں 12 بج گئے کچھ نہیں کھایا. اب آپ جیسے مثال ہے سردیوں میں دن 2-2.5 بجے دوپہر ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کیوں نہ میں روزہ ہی رکھ لوں، تو آپ پھر اگر اس وقت ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. اسی طرح نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے کوئی نہیں، توڑنا چاہیں تو توڑ بھی سکتے ہیں. عذر سے تو فرض بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن نفل بغیر عذر کے بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہاں، کسی کو پسندیدہ چیز کھاتے دیکھا تو روزہ توڑ لیا. ہاں، تب دیکھیے کہ کتنا پیارا دین ہے نا، اللہ کے فرض کیے ہوئے اور ہماری طرف سے جو فرض کیے ہوئے جو نفل یا منت کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگلا چیپٹر ہے السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے، نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. دلیل، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ روزے کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے، تب کھاؤ جب کھانے کو دل نہیں کرتا. عموماً مشکل لگتا ہے صبح کھانا، عادت جب نہ ہو خاص طور پہ، یا ناشتے کی عادت تھی، لیٹ تھے، بعض لوگ مطلب جوس پی لیتے ہیں یا کچھ بھی نہیں پیتے، کوئی دودھ پی لیتا ہے، لیکن سحری کے نیت سے کھانا اس وقت مشکل لگتا ہے، تو کہا جاتا ہے کھاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، فرض نہیں ہے. جہاں فتوے ہم بہت لوگ جلدی دیتے ہیں، بھی آج میری آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیا ہوا، آج روزہ ہی نہیں رکھا، تو بھائی کیا ہوا، روزے کا اس سے کیا تعلق ہے. ہمارے یہاں بعض اس کو 8 پہرا روزہ کہتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو رات سونے تک ماشاءاللہ کھاتے ہی پیتے رہے، تو اگر سحری میں کچھ نہ بھی کھا سکیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ اٹھ گئے پھر چاہے کھجور کھائیں اور چاہے آپ پانی پیئیں، کھانا چاہیے. اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سحری کھانے سے مراد پراٹھے کھانا نہیں ہے، اور وہ بھی دہی کے ساتھ. ہم نے خاص طور پہ کچھ چیزوں کا اپنی ٹریڈیشن بنایا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں، کچھ بھی کھا لیں جو آپ کھانا چاہیں، لیکن ضرور کھائیں. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت بلال رات کو سحری سے قبل اذان دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو ایک قسم کی یہ پہلی اذان جو ہے، یہ ویک اپ کال بھی ہو جاتی ہے کہ اٹھ جاؤ، وقت ہو گیا اب سحری کا وقت جو ہے. تو اگر اس وقت کوئی مطلب پہلی اذان دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. دلیل، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پہلی چیز، روزہ جلدی افطار کرنا. جلدی سے مراد کیا ہے؟ اول وقت، جو ہی وقت ہوا بس بسم اللہ پڑھے. بعض دفعہ بغیر بلا وجہ کسی دیر کی جاتی ہے. میں نے دیکھا لوگ کھجور ہاتھ میں پکڑ کے اذان کی آواز سن کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، پھر وہ ان کا خیال ہوتا ہے اب اس وقت جتنی دعائیں مانگنی ہیں مانگ لو، غیر مسنون ہے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر آپ سے اذان سن کے یا وقت جب ہو گیا اور اس کے بعد جان بوجھ کے آپ یہ کہیں کہ اچھا تھوڑا اور لیٹ کر لوں، لمبا روزہ ہو جائے. اللہ کو ہمارے لیے کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھ کے اگر ہم فوراً کریں انشاءاللہ روزہ افطار کرنا ہوگا. دوسری چیز، سحری دیر سے کھانا. دیر سے کھانے سے مراد یہ کہ آخری وقت تک کھانا. بس آپ جیسے آپ کہیں اچھا رات کو سونے سے پہلے کچھ کھا لوں، ہو جائے گی سحری؟ ہو جائے گی انشاءاللہ. 2 بجے کھا لوں، ہو جائے گی. لیکن بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ جو فجر کی نماز سے بالکل پہلے کا وقت ہے. اور تیسری چیز، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ قیام میں جب ہم ہاتھ باندھتے اس کی طرف اشارہ ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا، سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے. دلیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا پانی اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہ بھی اب دیکھیے ہمارے مین میڈ مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے، اذان کی آواز سن کے فوراً ہاتھ کا نوالہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک اور بھی ذہن میں چیز رکھیے کہ اذان کا کوئی براہ راست سحری کے ختم ہونے سے تعلق نہیں ہوتا. یہ تب ہماری ٹریڈیشن میں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں اذانیں ہوتی جائیں تو کھاتے جاؤ، آخری اذان کا وقت ہو رہا ہے. یعنی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہی ہوگا ہماری خود ساختہ شریعتوں پہ. اب جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں اذان ہی نہیں ہوتی تو وہ بےچارے پھر سحری چھوڑے ہی نہ کھاتے ہی رہے. ہمارے یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے, اچھا ایک اور کسرہ سننا, کہیں اور سے اذان ہوئی ہے. خود ہی فرقہ واریت کو ہم ہوا دیتے ہیں کہ اذانیں ہوتی رہیں. پھر کوئی کہے گا نہیں نہیں یہ دور دیر کی اذان ہے, اب یہ شیعہ کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ وہابیوں کی ہے, یعنی کھیل رہے ہیں دین کے نام پہ. تو سمپل بات یہ ہے کہ کھا رہے ہیں کچھ تو پورا کر کے ختم کر لیں. اور اس میں خاص طور پہ پینے کا ذکر ہے. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جب رات آ جائے, دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. یعنی اب کوئی سائرن نہیں. پھر ایک ہمارے یہاں پاکستان میں سائرن بجنے کا بھی رواج ہوتا تھا ایک دور میں, سحری اور افطاری کے وقت میں. یہاں تو نہیں آپ بجاتے, میرے لیے پولیس آ جائے گی اگر آپ نے سائرن اس وقت بجائے تو. ہاں تو بہرحال جب دن رات آ جائے, دن چلا جائے, یعنی بس جو وقت ہو گیا تو اس وقت کھول لیا جائے. پھر اس میں ایک انہوں نے وضاحت لکھی ہے, اس کو بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. اور ایسے ایکسپیرینس ان لوگوں کو بہت ہوتے ہیں جو کثرت سے سفر کرتے ہیں, یعنی بعض دفعہ روزے لمبے ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ سے کچھ چلتے ہیں اور اگر آپ روزے سے تھے, آپ وہاں سے چلتے ہیں تو شام کا وقت ہے لیکن آپ جتنا آگے آتے جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو دن چھوٹا ہوتا ہے. جب امریکہ سے آپ ایسٹ کی طرف آتے ہیں نا تو دن چھوٹا ہوتا ہے, یعنی کیونکہ یہاں وقت جلدی ہوتا ہے, لیکن جب آپ ادھر سے ادھر جاتے ہیں نا تو پھر دن لمبا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ روزہ اتنا لمبا ہو جائے گا آپ کا, اسی لیے سفر میں چھوڑنا ہی پسندیدہ ہے. لیکن بعض دفعہ بہت انیوژل ٹائم ہوتا ہے, لیکن جہاں آپ موجود ہوں وہاں کا وقت دیکھیں گے. اور بعض وقت جہاز اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ روشنی ہی روشنی رہتی اور وقت کا تعین نہیں ہوتا, تو اسی سہولت کو اللہ تعالیٰ نے پھر رکھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو بھی اس کی مطلب رخصت ہے. تازہ کھجور, خوش کھجور, چھہارا, پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. نا ہمارے یہاں یہ مسئلہ, بعض لوگ نمک کی چٹکی سے رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ پہلے نمک سے کھولیں. شاید اسی سے پکوڑوں کو جائز کیا تھا کہ اب نمکین چیز کھائیں گے. نہیں, جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے, حضرت انس سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے, اگر تازہ نہ ہوتی تو خوش کھجوروں جس کو چھوارے کہتے ہیں ان سے افطار کرتے, اگر خوش کھجورے نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ٹیبل پہ ہو لیکن پہلے آپ کھجور کھائیں, اگر کھجور نہیں لیکن اور کچھ ہے تو پھر پہلے پانی پئیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. مسنون کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ترجمہ اس کا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب ان شاء اللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اور یہ آپ کب پڑھیں گے, جب کھجور یا پانی کھا لیں گے, کھولنے کے بعد پڑھی جائے گی. یہی زیادہ مسنون ہے. ہمارے ہاں ایک دوسری دعا عام مشہور ہے کہ اللہم لک الصمت وبک آمنت. جی تو اس کی سند بہت سٹرانگ نہیں ہے, بلکہ بعض علماء اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے یہ مجھے پتہ ہے تھوڑی سی مشکل ہے. کسی آپ میں سے کسی کو آتی ہے دعا پہلے سے یا پڑھتے تھے؟ تو ایک دفعہ پھر دہرا لیں. پھر ذہب الظما وابتلت العروق عروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس کا ترجمہ ہی دیکھ کے بہت محبت آتی ہے نا. اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک کمزوری کو جان لیا, اور اس وقت فیلنگز بالکل یہی آ رہی ہوتی ہیں روزہ کھولنے کے بعد. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. اس کی دلیل حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا. اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اب اس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کبھی اتنا ہوتا ہی نہیں کھانا کہ کسی کو کھلائیں, تو آپ نے کہا کھجور, کھجور نہیں تو پانی. یعنی اس سے پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی افطاریاں بنائی جائیں, کھجور آپ مسجدوں میں بھیج دیں جہاں لوگ آتے ہیں. بعض دفعہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ اپنے کام سے سیدھا آتے ہیں مسجد میں, گھر نہیں وہ پہنچ سکتے, تو ایسی جگہ پہ اگر آپ کچھ بھی بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. لیکن آپ اس نام پہ بڑی بڑی افطاریوں کا اپنے لیے جائز کر لیں اور نمازیں بھی اپنی قضا ہوں تو وہ چیز پسندیدہ نہیں. اس پہ ہم نے بات اپنی وہ شہر رمضان بک میں اور دوسری جو بک ہے سوم رمضان اس میں کافی ڈیٹیل سے کی ہے کہ روزے کی روحانیت زائل نہیں ہونی چاہیے اور ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی اپنی نمازیں قضا ہوں اور اسپیشلی افطاری کے وقت آپ اتنے لمبے لمبے دسترخوان بنا رہے ہیں, کتنا قیمتی وقت جو ہے آپ کا جو دعائیں مانگنے کا ہے, اس وقت آپ شربت اور کہیں پکوڑے اور کہیں ٹیبل سجا رہے ہیں, ایک گھر میں شور شار ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ خود بھی 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیے اور وہ دعائیں مانگے. آپ لوگ اس وقت جو فیل کر سکتے ہیں وہ بعد میں وہ فیلنگس نہیں آئیں گی, کچھ نہیں بھی کمی رہ گئی کھانے میں بعد میں بنا لیں, لیکن اس وقت کو بہترین طریقے سے انسان استعمال کرے. روزہ افطار کروانے والے کو درجہ ذیل دعا دینی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے, آپ بھی پڑھیے, افطر عندکم عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آج تک کتنی افطاریاں کی ہیں, کسی نے اپنے ہوسٹ یا میں صاحب خانہ کو یہ دعا دی, یا آپ کو کسی نے دی, یا آپ نے کسی کو دی, تو پھر اسی سے دیکھیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں. یعنی روزے تو رکھتے ہیں کھاتے ہیں دوسروں کے گھر سے, بلکہ نقص ہی نکال کے آتے ہیں, اور یہ دعا اگر کسی کو مل جائے روزہ رکھوانے والے کا, ساری تھکن دور ہو جائے, کتنی پیاری دعا ہے. فرشتوں کی دعائیں, رحمتیں, نیک لوگ کھانا تمہارا کھائیں اور روزے دار تمہارے گھر میں رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں دعائیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اسی سے دلوں کے کینے اور بغض ختم ہو جاتے ہیں. ہر موقع پہ دعائیں, ہر موقع پہ دعا, اس سے دلوں میں کینہ بغض رہ ہی نہیں سکتا. ہم ذرا سی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کے ساتھ ایک دوسرے کو دعائیں دیں یا لیں ان سے, تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہماری ویسی سالو ہو جاتی ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
جی جزاک اللہ خیر, جزاک سادہ جی. الحمدللہ آج ہم نے کافی مسائل دیکھے اور اب ان پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیا چاند دیکھنے کے مسائل میں اپنے لیے عمل کی کیا بات ہم نے لی, کہ ان شاء اللہ تعالیٰ خود بھی چاند دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس ریچول کی طرف لانا ہے, شک نہیں کرنا ہے. جی بالکل, اور ایک مسلمان کی گواہی بھی کافی ہے. ہم کتنا ہیل حجت کرتے ہیں اس بات پہ کہ فلاں جگہ نہیں, اور اس اب ہمارے سامنے ہر چیز دلیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اور دعا پڑھنی ہے جی, چاند کو دیکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس دعا کو بھی اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات, اگر نہیں ہے تو خود بھی یاد کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروانی ہے. چاند دیکھ کر دعا پڑھنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہم نے اس کے 2-3 دیکھی دعاؤں کے مختلف الفاظ تھے, اور جو آسان لگے وہ اس کو کر لینا ہے اور اس کو اپنے پاس لکھ کے بھی رکھنا ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گیا, ان ملکوں میں رہتے ہوئے تو ہم ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ کسی جگہ عید ہے اور کسی جگہ نہیں ہے, تو کبھی بھی ان چیزوں کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا. جہاں جس جگہ ہے اس کے مطابق ہی پھر عید اور روزہ رکھنا, اس کو ہم نے دیکھ لیا. پھر آگے دیکھیں نیت کے مسائل جیسے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے نیت کرنی ہے, وہ دعا پڑھ کے نیت کرنی ہے یا دل میں نیت کرنی ہے؟ اور الحمدللہ یہ چیز بھی کلیئر ہوئی ہوگی. انشاءاللہ میں صرف ایک منٹ آپ کا اور لوں گی. دل میں کرنی ہے کہ نفل روزے کے لیے نیت پہلے سے ضروری نہیں ہے, لیکن اگر فرض روزہ ہے تو اس کے لیے نیت ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے چھٹے ہوئے ہیں تو بھی جب رکھیں گے تو اس کی نیت کے ساتھ رکھیں گے. اور ایک اہم چیز ہمیں یہاں سے جو پتہ چلی کہ نفلی روزے کو کسی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے, فجر سے پہلے فرض کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. جی بالکل, ویسے تو فرض روزے کا کفارہ دینا پڑے گا نا, لیکن نفلی روزے کے لیے جیسے ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلوہ پھر کھا لیا کہ میرا صبح سے روزہ تھا. سحری کھانے کا کیوں حکم دیا گیا, میرا آخری آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی یہ کوشچن ہوگا. برکت ہے اس میں, اور یہود اور نصارہ سے جو ہے وہ فرق بھی کرتی ہے, کیونکہ وہ جو روزے رکھتے اس میں وہ سحری نہیں کرتے. اور پھر ہمیں یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ سحری کرتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو کیا کھانا فوراً ترک کر دینا چاہیے. یہود اور نصارہ سے جی بالکل. جی پارٹ آف سے میسج نظر نہیں آ رہے, کمپلیٹ کر لینا چاہیے. پھر ہم نے ایک اور چیز کو کیا دیکھا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کس چیز کی شرط ہے, اگر سفر میں ہوتے ہیں تو اس جگہ کا غروب افطار دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ جہاں سے ہم نے روزہ رکھا ہے اس جگہ کا ہم دیکھیں گے سن سیٹ کس وقت ہے, بلکہ اگر جہاز میں حاضر کا ٹائم پر. جی بالکل. اور یہاں سے ہمیں سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی حکمت ملتی ہے کہ وہی سادہ جی کی بات کیا, 5 آور 8-9 آور کا ڈفرینس آتا ہے اگر ہم ایسٹ سے یہاں یو ایس اے میں آئیں, تو پھر تو روزہ ان کا بہت لمبا آ جائے جو سفر میں روزہ رکھ کے وہاں سے آئیں. یہاں سے تو جائیں گے تو پھر فرق ہوگا, لیکن وہاں سے آتے ہوئے بہت لمبا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزوں کے جو مسائل سمجھ رہے ہیں ان پہ عمل بھی کرنے والے ہوں اور دلیل کے ساتھ دوسروں کو بھی بتانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے اپنی تراویح کی نماز کی نیت کرنی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ رکھنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے, ہم بہت انتظار کریں اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم نے جتنی نیت اور ارادے کیے ہیں ان کو تکمیل کے مرحلے تک ہم ان کو عملی طور پہ کر سکیں انشاءاللہ تعالی. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, بشرط زندگی کل پھر انشاءاللہ تعالی ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.